السلام علیکم. ہم بغیر سلام کے ہی باتیں کرے جا رہے تھے. چلیے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 میں ایاک نستعین کے اوپر ہم نے کل بات شروع کی تھی. اس سے پہلے کہ میں ایاک نستعین کو مزید آپ کے سامنے جو ہے وہ ایلیبوریٹ کروں، ایک سوال جو آپ میں سے، لیکن وہ خاتون مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہی جنہوں نے سوال کیا تھا، ایک سوال جو آپ میں سے اکثر خواتین کے ذہنوں میں آتا ہوگا وہ ہے صلاۃ و تسبیح کا، کہ صلاۃ و تسبیح کی کیا پوزیشن ہے اسلام کے اندر. صلاۃ و تسبیح کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سکالرز کی اوپینین ڈفر کرتی ہے. بعض سکالرز اس کو جو ہیں وہ مستحب کہتے ہیں، اور بعض سکالرز، اور اس کے اندر آپ کے میجورٹی کلاسیکل سکالرز آ جاتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس لیے کہ جو روایات، جو حدیث کوٹ کی جاتی ہے صلاۃ و تسبیح کے لیے، اس کی جو سند ہے اس کی ساؤنڈنیس میں پرابلم ہے، یعنی وہ ویک سند ہے، ضعیف سند آتی ہے، ضعیف سند ہے وہ، اور اس کے راوی جو ہیں جو اس کی سند کے اندر آتے ہیں وہ اس کوالٹی کے معیار پر نہیں آتے جس کوالٹی کے معیار پر آ کر ایک حکم جو ہے وہ صحیح کے درجے پر آ جاتا ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ بن باز دونوں کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ صلاۃ التسبیح مسنون یا سنت عمل نہیں ہے، رسول اللہ نے نہیں کیا. اور جب ہمارے پاس آلریڈی اتنا زیادہ مسنون دعاؤں کا، مسنون عبادات کا، مسنون نوافل کا، مسنون سنتوں کا، ان سب کا کلیکشن موجود ہے، تو ہم اسی چیز کو فالو کریں جو چیز رسول اللہ سے ثابت ہے. اور جو طریقہ کار ہمیں رسول اللہ سے نہیں ملتا ہے، اور نہ صرف رسول اللہ سے نہیں ملتا، آپ کو جمہور صحابہ سے بھی نہیں ملتا. اس لیے کہ یاد رکھیں، جو عمل کسی بھی وجہ سے اہم تھا عبادات میں خاص طور پہ، اور کوئی ایسا عمل جس کو عام روٹین سے ہٹ کے کیا گیا اور اس کی بہت زیادہ ثواب کے اینگل سے اہمیت تھی اور اجر کے ریوارڈ کے حساب سے اہمیت تھی، اس کو رسول اللہ نے ایمفسس بھی کیا، صحابہ نے اپنی زندگیوں میں اس کو اوور آل اپلائی بھی کیا، اور صحابہ نے اس کا ایمفسس بھی پھر بہت زیادہ کیا اس کی تعلیم دینے میں. صلاۃ و تسبیح کے لیے یہ ایمفسس آپ کو صحابہ کا نہیں ملتا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو حدیث ہے جس کے اندر نریشن میں کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اسی عمل پر سٹک کیا جائے جو رسول اللہ کا عمل تھا. اللہ کے رسول نے اس کو اپنی زندگی میں نہیں کیا، تو ہم بھی اسی عمل کو فالو کرتے ہوئے اس پر عمل اگر نہ کریں تو ٹھیک ہے. ایک سکول آف تھاٹ موجود ہے جو ضعیف ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. چوائس از یورس، آپ اس کو کس طریقہ کار پہ، کن سکالرز کی بیسس پر فالو کرنا چاہ رہی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں. بہتر یہی ہے کہ اپنی عبادات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے مطابق اور جمہور صحابہ کی عبادات کے مطابق بنایا جائے، تاکہ آخرت میں انشاءاللہ ہمارے نیکیوں کے وہ اعمال ہمارے میزان کے اندر ہمیں کچھ اتنا وزن دے سکیں کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہو سکیں. اور اس کالج کا اصول بھی یہی ہے عبادات کے معاملے میں کہ یو شوڈ سٹک ٹو سنت، جو سنت سے چیز ثابت ہے اور جو صحیح احادیث سے ثابت ہے. جب اتنی صحیح احادیث موجود ہیں، اور آپ اور میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ہر صحیح حدیث پر عمل کر رہے ہیں، تو پہلے سے ہی احادیث پر عمل کرنا شروع کر دیں. اگر وہ آپ کا ایک کافی حد تک آپ کا ہولڈ اس کے اوپر آ جائے گا، اس کے بعد جو اس طرح کی عبادات ہیں جو ضعیف کی کیٹیگری میں آتی ہیں، اگر اس کے بعد آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ اس کو بھی شامل کر لیں اپنی زندگی میں، اٹس اپ ٹو یو. لیکن پہلے صحیح احادیث کے کلیکشن پہ، ویل نون طریقہ کار پر اپنے آپ کو جمانے کی کوشش کریں. سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ایک سلیم الفطرت انسان جو اللہ کو پہچان چاہتا ہے وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کا کلیم کرتا ہے جب ایاک نعبد کہتا ہے، اور ایاک نعبد کہہ کر وہ پھر سے سارا کریڈٹ اللہ پر ڈال دیتا ہے کہ اللہ میں یہ بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کی مدد میرے ساتھ نہیں ہوگی. اور ہم نے کل نستعینو پر بات کی تھی کہ عربی زبان میں مدد کے لیے اور الفاظ بھی آتے ہیں. استعانہ عین واو نون سے عون کا لفظ مدد کے لیے اس وقت آتا ہے جب انسان اپنی ایفرٹ ڈال دے اور ایک پوائنٹ پر آ کر اس کو لگے کہ اب میری ایفرٹ سے جو ہے وہ رزلٹ نہیں نکل سکتا, اس موقع پر پھر وہ اللہ کے حوالے اپنی چیز کو کر دے. اور کیونکہ یہاں پر ایاک نستعین آیا جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ ہم صرف اور صرف آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, اور ہم نے کل اس پر بات کی تھی کہ ہم جب کسی سے دنیا میں مدد طلب کرتے ہیں تو ہم اسپیسیفک مدد مانگتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کے بچے کو کتابیں خریدنے جانا ہے اپنے ایگزامس کے نوٹس بنانے کے لیے, تو وہ سبزی والے کی دکان پر جا کر کھڑا نہیں ہو جاتا کہ میں آلو پیاز خرید کے لے آؤں اور اس کے اوپر میں لکھنا شروع کر دوں. جو چیز جس وقت کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انسان اسی کے لیے مدد جو ہے وہ طلب کرتا ہے. لیکن اللہ نے جب یہاں پر اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا کہ بندہ کس چیز میں مدد طلب کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس طرح اسپیسیفائی نہیں کرتے تو وہاں وسعت زیادہ ہوتی ہے. مراد کیا ہے؟ اللہ ہم آپ سے زندگی کے ہر معاملے میں مدد طلب کرتے ہیں, چاہے وہ اولاد کی تربیت کا معاملہ ہو, چاہے وہ دنیا میں خوشیاں ملنے کا معاملہ ہو, چاہے وہ کاروبار اور جاب کا معاملہ ہو, چاہے وہ فیملی لائف کو بہتر کرنے کا معاملہ ہو, چاہے خاندانوں کو جوڑنے کا معاملہ ہو, چاہے اللہ کسی کو معاف کرنے کا معاملہ ہو, ہر چیز کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور ہم اللہ ہی سے اس کی مدد طلب کرتے ہیں. جیسے آپ سورہ بقرہ میں ایک آیت دیکھتے ہیں, وہاں آتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. استعینوا اسی روٹ ورڈ سے ہے, عین واو نون سے, کہ اللہ کی مدد طلب کرو. استعینوا اللہ کی مدد طلب کرو فعل امر ہے, کمانڈ ہے. کس کے ساتھ؟ بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز کے ساتھ. لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کے لیے صبر کرو اور کس چیز کے لیے مدد طلب کرو, کس چیز کے لیے تم نماز کی طرف دوڑو, کس چیز کے لیے تم اللہ سے کہو کہ اللہ میری مدد کریں. یہی مفہوم وہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے. ہر چیز کے لیے اللہ ہم آپ کی مدد کے محتاج ہیں, چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی معمولی سے معمولی چیز ہو, چاہے وہ بڑی سے بڑی چیز ہو. اللہ میں ڈیسپریٹ ہوں کہ میری مدد جو ہے, آپ کی مدد جو ہے وہ مجھ تک آئے, اور آپ کی مدد کے بغیر میں اپنی دنیا کا کوئی کام مکمل نہیں کر سکتی. ایون اللہ کی مدد کے بغیر بندہ اپنی آخرت میں بھی سرخرو نہیں ہو سکتا. یہ ڈیسپریٹ فیلنگز یہاں پر ایاک نستعین کے اندر ہیں. تو جب یہ ایاک نستعین میری زبان سے ادا ہو تو یہ ڈیسپریشن میرے اندر مجھے محسوس ہو. کبھی آپ نے موویز دیکھی ہوں گی, وہ جو موویز دکھاتے ہیں جس کے اندر کوئی پلین کریش ہو گیا یا کوئی شپ جو ہے کوئی کروز وہ ڈوب گیا, اور اس کے بعد جو اس کے باقی بچ جانے والے لوگ تھے وہ کسی آئی لینڈ کے اوپر جو ہیں وہ بڑی مشکل سے سوئم کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے. تو وہ جب سوئم کرتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے مختلف سیناریوز دیکھے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. کوئی جو ہے وہ ریت کے اوپر بڑا سا کیا لکھ دیتا ہے, ہیلپ, یہ لکھ دیتا ہے نا, تاکہ دور سے اگر کوئی اوپر سے کوئی ہیلی کاپٹر, کوئی جہاز, کوئی چھوٹا سا شپ, وہ کوئی کچھ چھوٹا سا پلین گزرے تو وہ اس کو دیکھ لے کہ اس بندے کو ہیلپ چاہیے. یا وہ ہاتھ ویو کر کے زور زور سے بولنا شروع کر دیتے ہیں اگر ان کو دور کوئی بوٹ یا دور کوئی شپ نظر آئے, ہیلپ ہیلپ. اب کس چیز میں ہیلپ چاہیے تو نہیں کہتے نا, اس لیے کہ ان کو بہت سی چیزوں میں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. ان کو وہاں سے نکلنے کی ہیلپ چاہیے, ان کو مثال کے طور پر پروویژن چاہیے, ان کو مثال کے طور پر ایسے حالات چاہیے جو ان کو اس چیز سے نکال لیں. تو جب انسان بہت ڈیسپریٹ ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا اسپیسیفک کر کے مانگے, تو پھر وہ کیا کہتا ہے, سمپل از دیٹ, ہیلپ. یہی آواز منہ سے نکلتی ہے نا. یہی والا سینیریو, یہی سچویشن, یہی حالت اس مومن کی بھی ہے جو اللہ کو عبد, اللہ کو رب سمجھ کر اپنے آپ کو عبد کی پوزیشن پر رکھ لیتا ہے. وہ جان جاتا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر میں ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکتی. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ اور میں یہ جو اتنا اسموتھلی جملے بول رہے ہوتے ہیں, اللہ کی مدد نہ ہو تو ہمارا ایک لیٹر کے بعد اگلا لیٹر زبان سے نہ نکلے. ہم جو اتنا آرام سے کھانا گٹا گٹ کھاتے جاتے ہیں, پانی تیزی سے پیتے جاتے ہیں, اللہ کا حکم اور اللہ کی مدد نہ ہو تو نوالا ہمارے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا. کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی کینسر پیشنٹ کو جن کو تھروٹ کینسر ہوتا ہے, ان کے حلق سے ایک گھونٹ پانی اترنا ایک ان کے لیے امتحان ہوتا ہے. اتنا مشکل عمل ہوتا ہے کہ ایک گھونٹ پانی کا سپ جو ایک سپ ہوتا ہے وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بغیر تکلیف کے اور بغیر ایفرٹ کے ہم کھاتے رہتے ہیں اور پیتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں اور وداؤٹ انٹرپشن ہم ان نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں. تو اللہ کا بندہ جب اتنا زیادہ اللہ کا احسان دیکھتا ہے تو ڈیسپریٹ ہو کر اللہ سے مدد مانگتا ہے. اسی انداز کو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ڈسکرائب کیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی سارے معاملات میں اللہ سے مدد جو ہیں وہ مانگتے ہیں. ایک اسکالر آتے ہیں, کلاسیکل اسکالر, ان کا نام شیخ الشاروی آتا ہے. شیخ الشاروی نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آپ ذرا لاجک دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کیوں کہا ایاک نعبد اور بعد میں یہ کیوں کہا ایاک نستعین؟ کہتے ہیں اس کو ریورس بھی تو کیا جا سکتا تھا. مثال کے طور پر بندہ پہلے کہتا اللہ میری مدد کر, میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. ایسے بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ پہلے اللہ کی مدد, اللہ کو پہچاننے کے بعد, اللہ کو رب مان لیا, اللہ کو جو ہے اللہ مان لیا, اللہ کو رحمان اور رحیم مان لیا, اللہ کو عدل کرنے والا مالک یوم الدین مان لیا. اب جب بندے نے اللہ کو اتنا پہچان لیا تو بندہ پہلے یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اللہ یہ بندے سے کہلوا سکتا تھا کہ اللہ مجھے صرف اور صرف آپ کی مدد چاہیے. کیوں؟ تاکہ میں آپ کی عبادت کر سکوں. اور پھر عبادت کو ہم نے دیکھ لیا کہ عبادت تو آپ کے 24/7 کے اوپر حاوی ہے. تو شیخ الشاروی نے اس کی دو وجوہات خود ہی بیان کی کہ اللہ کی اس کے پیچھے کیا حکمت محسوس ہوتی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے, واللہ عالم, لیکن اسکالرز اپنے علم کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا گیا, جو انہوں نے دنیا میں ان علوم سے حاصل کیا جس سے وہ قرآن کے الفاظ کو مزید گہرائی میں بیان کر سکیں, اس کی روشنی میں انہوں نے دو ریزنز دیں. اور ان کی ایک ریزن انہوں نے یہ دی جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اللہ نے انسانوں کو زمین پر کیوں بھیجا, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. اللہ نے کیا کہا سورہ الذاریات کے اندر, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی میں بھیجا مقصد دے کر, اور مقصد مدد کے لیے پکارنا نہیں, مقصد عبادت کرنا ہے. اب جب عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے اللہ کی مدد چاہیے ہوگی. تو شیخ الشاروی کہتے ہیں کہ اللہ نے مقصد پہلے بیان کیا اور اس مقصد تک پہنچنے کا ٹول بعد میں بیان کیا. پہلے واضح کر دیا کہ تمہاری زندگی کو اصل چیز کیا چاہیے. اور دوسری وجہ وہ کہتے ہیں ایاک نعبد کے اندر جب ہم کہتے ہیں اللہ میں صرف آپ کی عبادت کرتی ہوں تو ہم اللہ کو فرسٹ پوزیشن پر رکھتے ہیں, اور جب میں کہتی ہوں ایاک نستعین اللہ مجھے صرف اور صرف آپ ہی سے مدد طلب کرنی ہے, ہم صرف اور صرف آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ تو میری چیز ہے نا, مدد تو مجھے چاہیے, اور عبادت میں کس کی کرتی ہوں؟ اللہ کی کرتی ہوں. تو شیخ الشاروی کے مطابق پہلا ادب مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا, ہر معاملے میں اللہ کو فرسٹ پوزیشن دو, اپنے آپ کو سیکنڈری پر لے جاؤ, اللہ اور اللہ کے رسول کو مقدم رکھو, اپنا اور اپنے ذہن کی خواہشات اور اپنے عقل کا معاملہ یہ سیکنڈری رکھو. تو یہ دو وجوہات ہیں جس کو شیخ الشاروی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اس ترتیب کی وجہ سے, اس سیکوینس کی حکمت میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے کہا ایاک نعبد پہلے اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے, اور ایاک نستعین بعد میں اس لیے کہ اس کا تعلق بندے سے ہے. اور ہم نے یہ بات پہلے بھی دیکھی تھی کہ ایاک نستعین سے سورۃ الفاتحہ کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. پہلے حصے کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے. اور دوسرے حصے کا تعلق کس سے ہے؟ بندے سے. تو جیسے سورت آپ کو اور مجھے اس سیکوینس سکھا رہی ہے کہ پہلے اللہ پھر بندہ, اسی طرح سے جس پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا جو پورشن تھا اس کو مکمل کیا, اور جس پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ نے بندے کے پورشن کو شروع کیا اس ایک آیت میں اس کو رکھا, اور وہاں پر بھی اللہ پہلے آیا اور بندہ جو ہے وہ سیکنڈری پوزیشن پر آیا. یہی ادب اسکالرس کے مطابق مسلمان کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں رکھنا ہوتا ہے. یہ مسلمان کا بیسک ایٹیکیٹ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کو, رسول اللہ کو مقدم رکھے اور اپنے آپ کو سیکنڈری رکھے. آپ سورہ حجرات پڑھتی ہیں تو وہاں پر کیا آتا ہے, یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے پیش قدمی نہ کرو. اور پیش قدمی کرنے کے لیے اب میں اور آپ جس دور میں رہتے ہیں اس میں فزیکلی تو رسول اللہ موجود نہیں ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ رائے دینے میں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. جب قرآن کا حکم سامنے آ جائے, حدیث سامنے آ جائے, اب اپنی رائے مت دو کہ نہیں میرا یہ خیال ہے, نہیں میں یہ سمجھتی ہوں. اللہ کے کلام اور رسول اللہ کی تعلیمات کے آگے اپنی انٹلیکٹ کو استعمال نہ کرو بلکہ اس کو اس کے تابع کر دو. تو یہ آداب سکھائے گئے ہیں. اور کیونکہ سورہ فاتحہ کو سکالرز کہتے ہیں کہ یہ اس کا دوسرا حصہ جو ہے یہ خاص طور پر ایک سلیم الفطرت انسان کی دعا ہے, اور سورۃ الفاتحہ پوری کی پوری ایک دعا ہے, کیونکہ آپ پہلے اس میں اللہ کی حمد کرتے ہیں اور پھر اپنی حاجت بیان کرتے ہیں. تو سکالرز کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مصحف کے پہلے صفحے پر دعا مانگنے کا طریقہ سکھا دیا گیا. آپ جب دعا مانگے کیسے مانگے, دعا کو اس کے پراپر پروٹوکول کے ساتھ مانگا جاتا ہے. جب دعا مانگیں تو کیا کریں, اللہ کی حمد و ثنا کریں, اور یہی سورہ فاتحہ کے اندر آپ کو اللہ کی حمد و ثنا ملتی ہے. پھر دعا کے اندر جیسے سکھایا گیا کہ دعا میں اللہ کی حمد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. اللہ کے رسول پر جب آپ نے درود بھیج دیا, اب آپ اپنی استعانہ جو ہے وہ بیان کریں, اب آپ اپنی حاجت بیان کریں, اب اپنی کمزوری, اب اپنی ویکنیس, اب اپنی ہمبلنس اللہ کو شو کریں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے. تو یہ دعا کا آداب ہے, استعانہ کا طریقہ ہے جس کو یہاں پر بیان کر دیا گیا. اب ہم نے دو چیزیں دیکھیں اس آیت کے اندر, آیت نمبر 4 میں ایاک نعبدو و ایاک نستعین. پہلی چیز ہے ایاک نعبدو میں عبادت, اور ایاک نستعین میں استعانت. استعانت کا مطلب مدد مانگنا. مدد مانگنے کو اگر ہم اور سمپلیفائی کریں تو کیا ہوگا, دعا کرنا. سمپل ہے نا, ایک ہے عبادت اور ایک ہے دعا کرنا. اب اگر میں آپ سے ایک سوال کروں, یہ بتائیں کہ کیا دعا کرنا عبادت نہیں ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عبادت پہلے بیان کر دیا تھا تو دعا کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ کسی کے ذہن میں سوال نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے نا, کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے عبادت کو بیان کر دیا اور دعا اس کے بعد بیان کی, تو دعا بھی تو اٹ سیلف جو ہے وہ عبادت ہے. اللہ نے یہاں پر الگ سے عبادت کے اندر سے استعانہ کو نکال کر دعا کو نکال کر اسپیسیفائی کیوں کیا؟ دعا کے لیے آتا ہے, دعا کیسی عبادت ہے؟ موسٹ نوبل عبادت اس کو کہا جاتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے ما اعز شیئن علی اللہ من الدعا, اللہ کے نزدیک نوبل چیزوں میں سے اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے دعا کے. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں ما اکرم شیئن علی اللہ من الدعا, اللہ کے نزدیک باعزت چیزوں میں اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے دعا کے. یعنی دعا بہت باعزت, دعا بہت نوبل عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں کیا کروں گا, میں جواب دوں گا, یعنی میں رسپونڈ کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ اللہ کی عبادت کے معاملے میں تکبر کرتے ہیں, سیدخلون بجہنم داخلین, ان قریب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اور سکالرز کے مطابق یہ جو قرآن کی آیت آتی ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اس میں ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے, وہ لوگ جو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے, وہ لوگ جو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار نہیں کرتے, اللہ کے نزدیک متکبر ہیں. ہمارے ہاں ایکسٹریمز آپ کو ایٹیٹیوڈ ملتے ہیں. ایک ایکسٹریم ہمارے ہاں یہ تھی کہ لمبی لمبی دعائیں مانگے جا رہے ہیں اور مانگے جا رہے ہیں اور مانگے جا رہے ہیں, اتنی لمبی شاید نماز نہیں جتنی لمبی آپ نے دعا مانگ لی. آج سے شاید ایک جنریشن پہلے اگر آپ چلے جائیں اپنی نانی دادی کو دیکھ لیں تو خوب لمبی لمبی دعائیں مانگتے تھے. وہ ایک لیول تھا. جب ہم نے یہ دیکھا کہ اچھا نماز کے بعد رسول اللہ نے یہ چند دعائیں سکھائی ہیں اور وہ لمبی لمبی دعائیں تو ملتی بھی نہیں ہیں اس طرح سے, ہم ایک دوسری ایکسٹریم پر آ گئے. ہم نے ادھر سلام پھیرا اور جائے نماز لپیٹی, اور ہم نے وہ دعائیں بھی پڑھنا چھوڑ دیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ رسول اللہ کے شب و روز کی دعائیں دیکھیں تو اللہ کے رسول جس طرح جب تشہد میں بیٹھتے تھے, جب التحیات پڑھا کرتے تھے, اس کے بعد درود پڑھا کرتے تھے درود ابراہیمی, اور اس کے بعد ربی جعلنی کی دعا پڑھتے تھے, اس کے بعد بھی آپ کی مزید دعائیں آتی ہیں جو آپ سلام پھیرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. مسنون دعاؤں کہ یہ چیپٹر آپ کو نمازوں کی کتابوں میں مل جائیں گے, یہ دعائیں مل جائیں گی. پھر آپ سے کچھ دعائیں ہیں جو آپ ریگولیرٹی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے سلام پھیرنے کے بعد. ہم ایک دوسرے ایکسٹریم پر آج آ گئے ہیں, ہم کہتے ہیں اجتماعی دعا ایز سچ اس طرح سے اسلام میں ثابت نہیں ہے, تو ہم ادھر سلام پھیرتے ہیں اور جائے نماز لپیٹتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی آپ کو کوئی کام ہے تو آپ نے جو ہے یہ کام نہیں کیا اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی, لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ دعا مانگے, اور دعا بہت بڑی بہت اہم عبادت ہے. دعا کے اندر ہی تو اصل میں ایٹیٹیوڈ سارا پتہ چلتا ہے کہ کتنا اللہ کے سامنے میں عاجزی کے ساتھ رہتی ہوں, کتنا میں اللہ کو غنی اور خود کو فقیر سمجھتی ہوں, کتنا میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ میری کوئی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرا اللہ نہ چاہے. تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ بہت بڑی عبادت کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ, دعا ہی تو اصل میں عبادت کا ایسنس ہے, عبادت کا ایسنس دعا ہی ہے. یہ سب جو آپ نے اور میں نے قیام کے اندر, رکوع کے اندر, سجدوں کے اندر, تشاہد کے اندر, جلسے کے اندر سب بولا ہے, ابھی تو پتہ چلے گا کہ اس سب کے بولنے کے بعد میرا ایٹیٹیوڈ کیسا بنا ہے. تو ضرور اس کا اہتمام کیا کریں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرماتا ہے, اور کبھی ہاتھ اٹھائے بغیر بھی آپ دعا کر سکتی ہیں. رسول اللہ سے دونوں طریقے ثابت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے تو آپ کے ہاتھ آپ کی جو ہتھیلیاں ہوتی تھیں وہ آپ کے چہرے کے سامنے ہوتی تھیں, یعنی کافی بلند کر کے آپ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. تو اگر آپ نے سنت کے مطابق ہاتھ اٹھانے ہیں تو بلند ہاتھ اٹھائیے تاکہ آپ کی ہتھیلیاں آپ کے چہرے کے سامنے آ جائیں. عاجزی کا اظہار ہے, اللہ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو ہمبل رکھنے کا انداز ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعا کرنا بتائے. تو ایسنشیل لنک جو ہے وہ بندے اور اللہ کے درمیان میں عبادت بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کو کیوں الگ کر کے استعانہ کا کہا؟ تاکہ اللہ کا بندہ یہ جان لے کہ عبادت کی امپورٹنس تو ہے, دعا کی بھی بہت امپورٹنس ہے. اسکالرز اس کی یہ وجہ بتاتے ہیں کہ کیوں اللہ نے استعانہ کو, دعا مانگنے کو عبادت سے الگ بیان کیا ہے, تاکہ آپ اور میں اس کو اپنی زندگی میں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. چلتے پھرتے دعائیں مانگیں, آتے جاتے دعائیں مانگیں, اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگیں, اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو جو آپ کے لیل و نہار کی دعائیں آتی ہیں, اگر ہم اپنی زندگی میں جس وقت آنکھ کھلے اس وقت سے لے کے جس وقت دوبارہ بستر پر جائیں ہم دعائیں پڑھنا شروع کر دیں, تو آپ دیکھیں آپ کی اور میری زندگی کا ہر عمل عبادت بن جائے گا. اس لیے کہ آپ نے اس کو ٹچ آف سننا دے دیا. آپ کپڑے بدلیں تو دعا پڑھیں, آپ گھر میں داخل ہوں تو دعا پڑھیں, آپ گھر سے نکلیں تو دعا کریں, آپ مسجد میں داخل ہوں تو دعا کریں, آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں تو دعا پڑھیں, باہر آئیں تو دعا کریں. تو یہ سب چیزیں آپ کی زندگی کو عبادت بنانے میں مددگار ہوں گی. یہ سب چیزیں آپ کی زندگی میں جب سنت کا ٹچ لے کر آئیں گی تو آپ کی زندگی خود بخود بندگی کی شکل جو ہے وہ بن جائے گی. تو اللہ کے ساتھ مدد مانگنا یہ آپ کا اور میرا ایک اہم زندگی کا اسپیکٹ ہونا چاہیے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نستعین تو ہم کہتے ہیں اللہ ہم صرف آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں تو یہ ہمارا کلیم کس طرح سے جسٹیفائی کرے گا جبکہ ہم دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم دنیا میں ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں؟ ہم بالکل ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں. تو کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم صرف آپ سے مدد طلب کرتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کسی انسان سے مدد طلب نہیں کر سکتے؟ دیکھیں ہم انسان ہیں, اور انسان کے لیے جو یہ کہا گیا نا کہ سائیکالوجی کہتی ہے ہیومن از اے مین از اے سوشل اینیمل, انسان حقیقت ہے بائی ڈیفالٹ انسانوں میں رہنا پسند کرتا ہے. انسان بائی نیچر اور انسانوں کے ساتھ کمیونٹیز میں, خاندانوں میں رہنا پسند کرتا ہے. اور جب آپ کمیونٹیز میں اور خاندانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ ایک دوسرے پر ریلائے کرتے ہیں. کچھ لوگ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, کچھ پر آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو چلانے کا ایک اصول رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے جو اللہ نے جب سے مسلمانوں کو, جب سے انسانوں کو, جب سے دنیا کو کریٹ کیا, اللہ نے بعض مخلوقات کو بعض مخلوقات کے لیے ڈیپینڈنٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کی فیکٹر رکھا ہے مجھے اور آپ کو سمجھانے کا, آپ مدد طلب کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں کسی سے کہتی ہوں کہ وہاں سے مجھے ایک کشن لا کر دے دیجئے, تو کیا یہ میں نے ایاک نستعین کے اگینسٹ کیا؟ نہیں, یہ میں نے ایاک نستعین کے اگینسٹ نہیں کیا. آپ بیمار ہوتی ہیں, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں؟ ڈاکٹر آپ کو ڈسکرپشن لکھ کر دیتا ہے, آپ کہتی ہیں ڈسکرپشن دیکھیں, واپس رکھیں اپنے ڈسکرپشن, میں تو صرف اللہ سے مدد طلب کرتی ہوں, ایاک نستعین. ہم ایسا تو نہیں کرتے, ہم ڈاکٹر سے ڈسکرپشن لے لیتے ہیں. اس میں ایسنس کیا ہے, ہم ایک دوسرے سے مدد تو طلب کرتے ہیں, لیکن ہمارا اصل میں توکل کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر ہوتا ہے. آپ کی کوئی چیز کھو جاتی ہے, آپ سب سے کہتی ہیں نا پلیز ڈھونڈو گھر میں, پلیز میں نے یہاں رکھی تھی, تم بھی ڈھونڈو, تم بھی ڈھونڈو, تم بھی ڈھونڈو. تو آپ لوگوں کو اپنا مددگار تو بنا رہی ہوتی ہیں. جب آپ کی چیز مل جاتی ہے تو آپ کا اصل توکل کس پر ہونا چاہیے؟ اصل میں تو مجھے یہ چیز واپس ملانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. یہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا کہ دینے والا اللہ ہے, تو پھر آپ لوگوں کے محتاج نہیں رہتے. ہاں لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں, اچھی بات ہے, ویل اینڈ گڈ. لوگ آپ کی مدد نہیں کرتے, کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آتا, آپ تب بھی پریشان نہیں ہوں گی, اس لیے کہ آپ کا توکل اور آپ کا بلیف اور آپ کا کنوکشن ہوگا اللہ مجھے دے گا. چاہے دنیا کے سارے اسباب ریسورسز ختم ہو جائیں, چاہے دنیا ساری میرے اگینسٹ ہو جائے, وہ رب جو اوپر بیٹھا ہے جس سے میں استعانہ طلب کر رہی ہوں, وہ مجھے کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا, وہ میری بات پر رسپونڈ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ یہی ریلیشن شپ آپ کا اور میرا جو ہے وہ اپنے ساتھ بنانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ اس ڈاکٹر کو علم دے گا اور اللہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ڈالے گا جس سے مجھے شفا ملے گی. یہ چیز ہے جس کو آپ نے اور میں نے اگر جان لیا تو ہماری زندگی میں انشاءاللہ شرک فی الدعا کبھی نہیں آئے گا. ہم پھر لوگوں کے وسیلے نہیں مانگیں گے, ہم دعا مانگتے ہوئے اس کا حوالہ اور اس کا حوالہ اور اس کا حوالہ نہیں دیں گے, ہم ڈائریکٹ ون ٹو ون بیسس پر اللہ سے ہی توکل کرتے ہوئے اللہ سے مانگیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ نے میڈیمز کو, اسباب کو اختیار کرنے کی اجازت دی ہے. اللہ کے لیے کیا آتا ہے؟ اللہ مسبب الاسباب ہے. مسبب الاسباب کیا ہے؟ سبب بنانے والا بھی اللہ ہی ہے. کسی انسان کو میری مدد کے لیے اگر میرے سامنے لایا گیا ہے تو اس کو لانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. کسی انسان نے اگر میری مدد کی تو وہ بھی کس کے اذن سے کی؟ اللہ کے اذن سے کی. تو توکل بہت ضروری ہے کہ اصل مسبب الاسباب صرف اللہ ہے. آپ دیکھیں ایک اور لفظ قرآن میں اسی روٹ ورڈ سے آتا ہے, عین واو نون سے. قرآن میں آتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی. وتعاونوا, کوپریٹ کرو ایک دوسرے کے ساتھ. کس طرح کے کاموں میں؟ بر کے, نیکی کے اور تقوی کے کاموں میں. تو اللہ نے خود کہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن کرو, ایک دوسرے کا سہارا بنو تاکہ تم مل جل کر نیکی کی طرف ایک دوسرے کو پروموٹ کر سکو. تو کسی انسان کی مدد لینا منع نہیں ہے. ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب کسی کی مدد لیں تو ہماری ڈیپینڈنسی اس کے اوپر نہ ہو, بلکہ ہمارا توکل اس بات پر ہو کہ اللہ چاہے گا تو میرا یہ کام مکمل ہوگا. اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو, ہم نے بات کی تھی نا بالکل شروع میں کہ سورہ فاتحہ دو مرتبہ نازل ہوئی, معلوم ہے آپ کو, یاد ہے بات؟ ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ مدینہ میں نازل ہوئی. اور اس کا پروف آپ کو سیرت سے اور آپ کو احادیث سے مل جاتا ہے. جیسے مکہ میں نازل ہوئی, اس کا پروف سورۃ الحجر کی آیت ہے جس میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کا مکہ میں نازل ہونے کا ثبوت جس میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یقیناً ہم نے تم کو عطا کیا سات دہرائی جانے والی آیات کو اور قرآن عظیم کو. یہ سورۃ الحجر مکی دور کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ مکی دور میں نازل ہوئی, اور مدینہ میں نازل ہونے کا پروف کیا ہے؟ امام مسلم کی صحیح روایت موجود ہے, صحیح حدیث موجود ہے جس میں وہ واقعہ آتا ہے کہ جب رسول اللہ صحابہ اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اس موقع پر ایک آواز آئی اور جو سب نے سنی, اور آسمانوں سے ایک فرشتہ جو ہے اس کو بھیجا گیا ایک دروازہ کھول کر, جس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے مخلوق کی طرف کبھی نہیں بھیجا گیا, اور آسمان کا یہ دروازہ مخلوقات کے لیے کبھی بھی نہیں کھولا گیا. اور اس فرشتے نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, ابشرو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں اور آپ کو وہ دو نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے, ان میں ایک کیا تھا؟ سورہ فاتحہ, اور دوسرا خواتیم البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات. اس لیے پھر اس فرشتے نے کہا کہ جو ان کو ایڈریس کر کے، یعنی جو اس کو کہہ کر، اس کو ریسائٹ کر کر، ان کی تلاوت کر کے دعا مانگے گا، اس کی دعا قبول ہوگی. تو سورہ فاتحہ کے لیے یہ آپ کے اور میرے لیے صرف اتنی تو انفارمیشن ہے کہ یہ دو مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں، ایک مرتبہ مدینہ میں. اب یہی سورہ فاتحہ پوری سات کی سات آیات دو مرتبہ نازل ہوئیں، اور اس سورہ فاتحہ کا مین جسٹ کس آیت کے اندر ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں. اور یاد رکھیں کہ پورے قرآن کا جسٹ اس ایک آیت کے اندر ہے، جس کو حسن البصری نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 360 کتابیں نازل کی اور الٹیمیٹلی وہ اس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے اس ایاک نعبد و ایاک نستعین پر لے آئے تھے. یہ بتائیں، جب مکی دور میں اللہ نے حکم دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب مدنی دور میں حکم آیا نازل ہونے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کیا ان دونوں کی امپلیکیشن ڈفرینٹ ہوگی؟ ان دونوں کی امپلیکیشن ڈفرینٹ ہے بالکل، اس لیے کہ اس کو دو مختلف سناریوں میں نازل کیا گیا، اس کو دو بالکل مختلف حالات میں نازل کیا گیا. اور یہ جاننا آپ کے اور میرے لیے ضروری ہے. یہ جان لینا تو صرف انفارمیشن ہے کہ یہ مکی اور مدنی دونوں دور میں نازل ہوئی، لیکن آپ کا اور میرا ایمان ہے، آپ کا اور میرا بلیف ہے، آپ کا اور میرا عقیدہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی ہر آیت میں میرے لیے کوئی سبق رکھا ہے، چاہے وہ فرعون کی آیت ہی کیوں نہ ہو، چاہے مثال کے طور پر اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ابو جہل کا ذکر ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، چاہے ابو لہب کا ذکر ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، قرآن کی ہر آیت مجھ سے بات کرتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ لاجک اور انفارمیشن میرے اور آپ کے سامنے رکھی کہ سورہ فاتحہ مکی دور اور مدنی دور دونوں میں نازل ہوئی ہے، تو اب اس کا امپیکٹ سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنا عمل ٹھیک کر سکوں. مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان کا مین جو ایسنس ہوتا تھا وہ ایمانیات ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ کیا، ایمان باللہ مضبوط کیا، ایمان بالرسل مضبوط کیا، ایمان بالکتب جو تھا وہ مضبوط کیا، ایمان بالآخرہ مضبوط کیا، ایمانیات کے اوپر بہت زیادہ بات کی گئی. مکی دور میں مسلمانوں کے اخلاق کو بلڈ کیا گیا، مسلمانوں کی تربیت کی گئی، مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ جب آس پاس سے تمہارے اوپر ریسٹرکشنز آئیں، جب آس پاس سے معاشرہ تم کو بائیکاٹ کر دے، جب آس پاس سے ریزسٹنس کے ساتھ ساتھ ٹارچر آئے، تو کس سے دعا مانگو؟ اللہ سے مدد مانگو. یعنی اللہ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں مکی دور میں مسلمانوں کو انٹرنلی اسٹرانگ کیا، علم سے اسٹرانگ کیا، ایمانیات دے کر اسٹرانگ کیا، ان کو استعانہ کے اینگل سے ان ورلڈلی اپنے ساتھ جوڑا. اس لیے کہ مسلمانوں کو ریٹیلیٹ کرنے کی مکی دور میں اجازت نہیں تھی، جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، ایون اپنے ڈیفنس میں بھی ہاتھ اٹھانے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی. مکی دور میں کہا گیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو. کفو سے دیکھیں نا آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، کف کہتے ہیں نا آپ، کف کیا کرتا ہے آپ کے جو مردوں کے ہاتھ میں کف ہوتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ اس کو ٹک ان کر دیں تو وہ بند ہو جاتا ہے نا بالکل آپ کا ہاتھ. کفو سے دیکھیں نا آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، کف کہتے ہیں نا آپ، کف کیا کرتا ہے آپ کے جو مردوں کے ہاتھ میں کف ہوتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ اس کو ٹک ان کر دیں تو وہ بند ہو جاتا ہے نا بالکل آپ کا ہاتھ. کفو ایدیکم، کنٹرول یور ہینڈس، روک کے رکھو، ریٹیلیٹ نہیں کرنا، ایون اپنے ڈیفنس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا. جب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کتنا ٹارچر ہوا، مسلمانوں نے آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کیا. ایون حضرت ابو بکر کے لیے آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا، لوگوں نے ان کو اتنا مارا کہ وہ گر کر بے ہوش ہو گئے، اور لوگ ان کو اس وقت چھوڑ کر گئے، جو مار رہے تھے وہ سمجھے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو سمجھے کہ یہ مر گئے تو چھوڑ کر چلے گئے. جب گھر والے آئے اور ان کو اٹھایا اور گھر لے کر گئے، تو حال یہ تھا ابو بکر کا کہ ان کے گھر والے بتاتے ہیں کہ ہم ان کے جسم کے جس حصے پر ہاتھ لگاتے تھے ان کے بال ان کے جسم ان کی سکن میں سے باہر نکل آ رہے تھے، اتنا زیادہ ان پر ٹارچر ہوا تھا. حضرت بلال ابن رباح کے لیے کیا آتا ہے، ان کا مالک امیہ بن خلف ان کو مکہ کی پتھریلی زمین کے اوپر گلے میں گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹا کرتا تھا. اور آپ امیجن کریں، آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ مکہ کی زمین جو ہے وہ ڈیزرٹ ویسا نہیں ہے جس کی سافٹ سینڈ ہے، پتھریلی زمین ہے، نکیلے پتھروں والی، اور جب اس کے اوپر کسی انسان کو بغیر کپڑوں کے گھسیٹا جائے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا. خباب ابن ارد کا جو مالک تھا جس کے وہ غلام تھے، وہ ان کے سینے کے اوپر वो स्लैब रख दिया करता था मार्बल का बड़ा सा तपती सहरा के ऊपर, और उसके बाद उसकी उनकी जो चर्बी थी वो पिघला करती थी। बाज़ औकात मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हुआ कि जलते हुए दहकते हुए कोयलों के ऊपर उनको लटा दिया गया, और वो कोयले उस वक्त मुझे जब उनकी कमर की जो चर्बी थी वो मेल्ट होकर उन कोयलों के ऊपर गई। मुसलमानों ने आगे से रिटेलिएट नहीं किया, मुसलमानों ने हाथ नहीं उठाया। तो ये इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन मक्की दौर से आपको और मुझे अपने आप को इंटरनली मजबूत करना सिखाता है। इंटरनली आपकी इबादत आपको मजबूत करे, इंटरनली आपका अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ जाए, इंटरनली आप ये बात जान लें कि आपने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगना है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ उठाना है। इसीलिए मक्की दौर की आयात में आता है कि अल्लाह ताला ने मक्की दौर में मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये बात बताई कि अल्लाह आयात कैसी नाजिल करता है, नुसब्बितु बिही फुआदक, ताकि उन आयात से आपका दिल मजबूत हो जाए, आप में साबित कदमी आ जाए, आपके अंदर स्टेड फास्टनेस आ जाए। तो मक्की सूरतों की तालीमात थी दिल को मजबूत करने के लिए। आप जब इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन पढ़ेंगी तो इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें कि जब सोच समझ कर पढ़ेंगी अल्लाह आपको इंटरनली मजबूत करेगा। अब आप जरा इसको इमेजिन करें कि ये आयत ये सूरत नाजिल हो रही है मदनी दौर के अंदर, और मदनी दौर के अंदर माहौल क्या मदीना से मुख्तलिफ था? बिल्कुल मुख्तलिफ था। मदीना के अंदर मुसलमान पोजीशन में आ गए थे, ताकत में आ गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आता है कि आप मदीना के बेताज बादशाह बन गए थे। अल्लाह ताला ने आपको वहां पर इज्जत देनी डे वन से शुरू कर दी थी। और अगर आप मदनी दौर के कुरान को देखें तो मदनी दौर के कुरान में अहकामात आते हैं, लेजिस्लेशंस आते हैं, लॉज आते हैं, कवानीन आते हैं। आपको सारी इबादात का जो मेन स्ट्रक्चर है, सलात हो, नमाज हो, या हज हो, या जक़ात हो, या सौम हो, आपको ये सारे का सारा मदनी तालीमात के अंदर मिलता है। तो डॉक्टर अब्दुल हई ने इस बात को मजीद एलैबोरेट किया है कि किस तरह से मक्की और मदनी दौर में दो मरतबा ये सूरत नाजिल होने का इम्पैक्ट इंसान के ऊपर इनवर्डली और आउटवर्डली आना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल हई अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं इजिप्ट के। वो कहते हैं कि सूरह फातिहा को दो मरतबा इसी एसेंस के साथ नाजिल किया गया कि अल्लाह ताला चाहता था कि बंदा ना सिर्फ जाहिरी तौर पर अल्लाह की इबादत करे, बंदा इंटरनली भी इस चीज को महसूस करे कि मैं सिर्फ अल्लाह की गुलाम हूं। और जब इंटरनली आप इस बात को महसूस करते हैं तो आपके अंदर आजिज़ी आती है। जिस दरख्त पर जितना फल होता है वो आपको कैसा नजर आता है? झुका हुआ नजर आता है। जिस जिस्म पर, जिस शख्सियत पर जितने नेक आमाल होते हैं उसके अंदर उतना ज्यादा झुकाव आना चाहिए, उसके अंदर उतनी हम्बलनेस आनी चाहिए, उसका ज़र्फ उतना आला होना चाहिए। उसके लिए कोशिश करके अल्लाह को राजी करने की स्ट्रगल सबसे ज्यादा होनी चाहिए। उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए लोगों की गलतियों को माफ कर देने की। जो जितना ज्यादा अल्लाह का अब्द होना तस्लीम कर लेगा वो उतना ज्यादा अपनी जिंदगी में आजजी का पहलू नुमाया कर लेगा, आला जर्फ हो जाएगा। और किसी को माफ कर देने से, किसी के सामने उसकी राय को मानकर झुक जाने से इंसान कभी भी डिग्रेड नहीं होता। आपने अल्लाह की खातिर किसी को माफ किया, आपने अल्लाह की खातिर बहस को ख़त्म किया, आपने अल्लाह की खातिर लोगों की ज्यादतियों को इग्नोर कर दिया और उनके साथ अपने मामले को बिल्कुल वैसा कर लिया जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले था। अल्लाह आपकी ये मेहनतें और कोशिशें देख रहा है, अल्लाह रायगा नहीं जाने देगा, अल्लाह आपको इबादात में आगे से आगे बढ़ाएगा। तो ये एसेंस इसके अंदर मिलता है कि मक्की दौर में दिलों को मजबूत किया गया, तो आप और मैं इस सूरत से इंटरनली अपने आप को, बातिन में अपने आप को मजबूत करें। और मदनी दौर में मुसलमानों को प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनाने के लिए कोशिश की गई, तो जब मैं इस आयत को पढ़ूं इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन को प्रैक्टिसिंग फॉर्म में, जाहिरी तौर पर भी मैं मुसलमान नजर आऊं, मेरी जुबान से ये बात ना निकले कि हया नजर में होती है, पर्दा नजर का होता है, और जो है खौफ अल्लाह का वो दिल में होता है। जिसको अल्लाह का खौफ होता है उसके जिस्म के ऊपर वो चीज, वो खशियत नुमाया नजर आती है। जिसको अल्लाह से हया आती है, जिसको अल्लाह के अहकामात से मोहब्बत होती है, उसके जाहिर के ऊपर अल्लाह के अहकामात नजर आते हैं। یہ کہنا کہ ہاں میرا دل بہت صاف ہے اور میرا دل بہت تزکیہ کیا ہوا ہے اور میرا نفس بہت پاکیزہ ہے، خالی اس کی بیسس پر آپ اور میں اپنے انورڈ اور آؤٹ ورڈ کو سنکرنائز نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم عبادت کے ایسنس کو سمجھیں. جب بھی ہم نے کل بات کی تھی کہ عبادت کے تین لیولز ہیں اور آپ نے اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان تینوں لیولز کو اچیو کر لیں. پہلا لیول کیا تھا؟ اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنانا، پہلا لیول. اور یہی چیز ہم نے اپنے بچوں میں ڈالنی ہے، عادی بنانا. اور اس کے لیے آپ میں سے ہر ایک کو مختلف اسٹریٹجیز اپنانی پڑیں گی، خاص طور پر اولاد کے لیے. ایک سٹینڈرڈ سیٹ آف رول نہیں دیا جا سکتا بلٹ پوائنٹس میں کہ آپ ٹھک 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 یہ کریں اپنے بچوں کے ساتھ تو آپ کا بچہ عادی بن جائے گا. ایون ایک ماں کے دو بچے ہیں، ایک ماں دونوں بچوں پر ایک جیسی اسٹریٹجی اپلائی نہیں کر سکتی. آپ کو اپنے بچے کی نیچر کے حساب سے، اس کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے، اس کی سوچ کے حساب سے اس کو عبادت کا عادی بنانا ہوگا. دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ عبادت کا عادی بننے کے بعد اس کو مصیبت نہیں سمجھ کے کرنا، بلکہ اپنے لیے اس کو ایک بہت بڑا آنر سمجھنا. یہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے اندر عبادت سے اکڑ بھی نہیں آتی. اور الٹیمیٹلی ہم سب نے کس لیول پر پہنچنا ہے؟ تیسرا لیول کیا تھا؟ وہ عبادت جس مقصد کے لیے آپ کو اور مجھے دی گئی ہے، میری اور آپ کی زندگی میں وہ مقصد شامل ہو جائے. میں اور آپ اس عبادت سے، اس جائے نماز سے ہٹنے کے بعد، رمضان سے نکلنے کے بعد، حج سے آنے کے بعد، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، باقی زندگی میں ہم اس کا پھل، اس کا ثمر جو ہے اس کو انجوائے کر سکیں. اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں عبادت کے لیے، وہ کہتے ہیں کل ما یحبہ اللہ تعالی ویرضا، ہر وہ چیز جو اللہ کو محبوب ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ عبادت ہے. اب آپ پورا قرآن جب پڑھیں گی اور جو ڈوز اور ڈونٹس آئیں گے وہ سب وہ ہیں جن کو اللہ محبوب رکھتا ہے اور جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو ہم کسی حکم کو بھی کم اہمیت کا سمجھ کر چھوڑ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کو، ان دونوں کو مضبوط کرے. اور عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ عبادت کیسے کرو؟ عبادت ایسے کرو انت عبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرے ہو، کا انا کا تراہ، جیسے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَى، تو اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے، مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو اللہ نظر نہیں آ رہا، تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس اینگل سے عبادت کریں گے تو چھٹ جھٹ سجدہ اور رکوع اور تیز تیز سلام پھیرنے والا یا مشکل اور مصیبت سمجھ کر عبادت کرنے والا اینگل ہمارے اندر سے نکل جائے گا. اور جب یہ نکلے گا تو یہ جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایسے عبادت کرنا جیسے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان کا لیول. کانشیس ہو جانا کہ ہاں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہی مجھے اس کا ریوارڈ دے گا. امام ابن الجوزی نے بھی اسی بیلنس کو سورہ فاتحہ کے بیان کیا ہے کہ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اس نے ہمیں انورڈ اور آؤٹ ورڈ اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آپشن دے دیا ہے. یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بہترین بیلنس موجود ہے. اللہ سے امید، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا. ایک عرب کے شاعر آتے ہیں جن کی پوئٹری آتی ہے، حبیب الادوی. اگر آپ عربک پوئٹری پڑھیں تو اس کے اندر بعض پوئٹری آپ کو آج بھی بہت ہی زیادہ کنسائز اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پروفاؤنڈ الفاظ کے ساتھ ملتی ہے. ان کے بھی یہ الفاظ بہت ہی خوبصورت ہیں. حبیب الادوی کے لکھتے ہیں، الہی غارت النجوم، یا اللہ ستارے نکل چکے ہیں، ونعمت العیون، اور لوگ سونے جا چکے ہیں، وغلقت الملوک ابوابها، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، وبابو کا مفتو، اور تمہارا اللہ آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وخلا کل حبیب بحبیبہ، ہی ہر محبت کرنے والا اپنے محبت کرنے والے کے ساتھ ہے، وہذا مقامی بین یدیک، اور میرا مقام اس وقت کیا ہے کہ میں آپ کے دو ہاتھوں کے درمیان ہوں. بین یدیک ایک عرب کا انداز ہوتا تھا بات کرنے کا، یعنی میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے ہیں. عبادت کا وہ لیول جس میں آپ محسوس کر سکیں، جس میں آپ جان سکیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر مجھے اللہ نظر نہیں بھی آتا تو میں یہ تو جانتی ہوں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ بہترین الفاظ ہیں ایک ایسے مومن انسان کے، ایک ایسی بندی کے ہو سکتے ہیں جو رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرے. اللہ کو رات کی عبادت میں پکارے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور جان لے کہ اس رات کے اندھیرے میں بھی کوئی میری خواہش سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا، میرا رب سن سکتا ہے. آپ کے شوہر آپ سے یا آپ کے والدین آپ سے بہت محبت کا کلیم کرنے والے کیوں نہ ہوں، کہ آپ کہیں کہ نہیں میرے ماں باپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یقیناً ہمارے ماں باپ محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ کیا میرے والدین مجھ سے میرے اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ کا شوہر آپ سے اللہ سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، ممکن نہیں. ہمارے پہلو میں ہمارے شوہر لیٹے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز ہمیں بادر کر رہی ہوتی ہے اور اگر کوئی چیز آپ کو ٹینس کر رہی ہوتی ہے، وہ تو سو رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسے سو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو صرف ان کے خراٹوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ان کے خراٹوں کی آوازیں جو ہیں وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، جو چیز آپ کو پریشان کر رہی ہوتی. کون جانتا ہے اس رات کے اندھیرے میں اگر کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، کہ جس کا حل بھی وہ دے سکتا ہے اور آپ کی کیفیت کو بھی جانتا ہے؟ اللہ رب العزت ہے. آپ سے دنیا میں کوئی رشتہ کتنی بھی محبت کا کلیم کرنے والا ہو، وہ آپ کے دل کی کیفیت نہیں جان سکتا. آپ کو کون سی چیز بہت پسند ہے اور آپ کو کون سی چیز بہت بودر کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، آپ کا رب جانتا ہے. اور امید رکھیں، جب آپ پکاریں گے وہ رسپونڈ کرے گا. عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کو ایڈمائر کرتا ہے جو رات میں اپنا بستر چھوڑ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں. ایاک نستعین کی تصویر بننے کے لیے رمضان سے بہتر راتیں اور کوئی راتیں نہیں ہو سکتی. اللہ ہمیں باقی 11 مہینے میں بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے والا بنائے، لیکن رمضان سے بہترین راتیں جو ہیں اللہ سے استعانہ طلب کرنے کی، ان کے علاوہ نہیں ہو سکتی. تو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ اپنے ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو بستر کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، انذرو الی عبدی، ذرا میرے بندے کی طرف تو دیکھو جو کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ذرا میرے بندے کو دیکھو، سارا ان و وطاعہ و لحافہ من بین حیہ و اہلہ الی صلواتہ، جس نے اپنا کمفرٹیبل بستر چھوڑا، جس نے اپنا بلینکٹ چھوڑا، جس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ایلیبریٹ کر رہے ہیں اس انسان کی کیفیت جس نے ہمت کر کے نیند توڑ کر اللہ کے لیے عبادت کا تہیہ کیا ہے. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جاگتے رہیں جاگتے رہیں جاگتے رہیں عشاء کے بعد، اور اس کے بعد آپ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. لیکن آپ عشاء پڑھنے کے بعد لیٹ جائیں اور پھر آپ کہیں کہ آپ رات کے تیسرے پہر 3rd part of night میں اٹھ کر تہجد پڑھیں گی، کتنا مشکل ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اس میں تہجد پڑھیں یا نہ پڑھیں، تہجد پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. کہ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ نہیں جب تک میں سوؤں گی نہیں میں تہجد نہیں پڑھ سکتی. پسندیدہ یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ آپ عشاء کے بعد سوئیں اور پھر اپنی نیند کو توڑ کر، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے آپ اللہ کی عبادت کے لیے اٹھیں، مستحب ہے. لیکن اگر کبھی ایسا نہیں ہوتا اور آپ جاگ ہی رہی ہیں، ون آف سچویشن، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ تہجد نہ پڑھیں. تہجد پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. اللہ کو اس بندے پر بہت پیار آتا ہے جو اپنے نفس کو مار کر، اپنی نیند کو توڑ کر، آنکھیں مل کر فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور وضو کرنے کے لیے جو ہے پہنچ جاتا ہے. جیسے ایک اسکالر کے لیے آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب میں تہجد کے لیے اٹھنے کا سوچتا تھا تو شیطان مجھے بہت بہکاتا تھا، بہت زیادہ، کہ نیند آ رہی ہے ابھی سو جاؤ، 10 منٹ بعد اٹھ جانا، 15 منٹ بعد اٹھ جانا، 20 منٹ بعد اٹھ جانا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیطان کو کیسے کنٹرول کیا، کہ میں نے شیطان کو بس چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا شروع کی. جیسے میں نے یہ نہیں کہا کہ اب جیسے میں نے الارم لگایا مثال کے طور پر اور الارم بجا، آپ نے کہا اچھا آج نہیں اٹھ رہی، بہت نیند آ رہی ہے، کل پڑھ لوں گی. کہتے ہیں میں ایسے نہیں کرتا تھا. کہتے ہیں جب مجھے آنکھ کھلتی تھی تہجد کے لیے اور شیطان کہتا تھا دیکھو سونے کا ٹائم ہے 10 منٹ سو جاؤ، تو میں کہتا تھا اچھا میں تو صرف واش روم تک جا رہا ہوں، ابھی واپس آ کے لیٹ جاتا ہوں. تو کہتے ہیں میں واش روم جاتا تھا، پھر جب واش روم جاتا تھا شیطان کہتا تھا چلو جلدی جا کے لیٹو ہماری نیند خراب ہو جائے گی، آنکھ کھل جائے گی. تو کہتے ہیں میں اپنے آپ سے کہتا تھا اچھا بس ذرا وضو کر لوں، وضو کر کے لیٹ جاؤں گا. پھر کہتے ہیں جب میں وضو کرتا تھا شیطان کہتا تھا اب وضو کر لیا فوراً جا کے لیٹ جاؤ ورنہ پوری آنکھیں کھل جائیں گی پھر سویا نہیں جائے گا. تو کہتے ہیں بس پھر میں کیا کرتا تھا، میں کہتا تھا اچھا بس ذرا ادھر آ کے ذرا جائے نماز بچھا لوں پھر میں لیٹ جاؤں گا. اور کہتے ہیں میں جائے نماز بچھاتا تھا اور بس فوراً اللہ اکبر کہہ دیتا تھا، اور اس کے بعد اللہ مجھے توفیق دیتا تھا کہ میں اللہ کی عبادت کر لیا کرتا تھا. تو یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، صرف آپ اور میں انوکھے نہیں ہیں کہ ہمیں نیند بہت پیاری لگتی ہے، سبوں کو نیند آتی تھی. نیند کا آنا نیچرل ہے، نیند کے اوپر کنٹرول حاصل کر لینا یہ اس انسان کے اندر ہمت آئے گی جو اللہ کو اپنی زندگی میں اہمیت دے گا, جس کو پتا ہوگا کہ مجھے اللہ سے مانگنا ہے. تو رسول اللہ نے آگے فرمایا, یہ وہ بندہ جو اپنے اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر, اپنے کمفرٹیبل بستر کو چھوڑ کر, اپنے بلینکٹ کو چھوڑ کر, کس لیے؟ رغبتن فی ما عندی و شفقتن مم ما عندی. اللہ اس کے لیے کہتا ہے کہ یہ صرف اور صرف میری رغبت میں, میری محبت میں کھڑا ہوا, یہ صرف اور صرف میری شفقت حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہوا. اللہ ایسے بندے کو خود اپریشیٹ کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ اس وقت جو کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہے, دن کی عبادت ہو سکتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے ہو, رات کی عبادت کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہو سکتی. اور کبھی اپنی رات کی عبادت کا چرچا نہ کریں. مثال کے طور پر آپ کسی پارٹی میں گئیں, افطار پارٹی میں, اور کسی نے آپ کے سے کہا کہ کچھ تمہاری آنکھوں میں بہت ڈارک سرکل ہو رہے ہیں آج کل, تو آپ نے فوراً کہا, ہاں وہ رات میں اصل میں آج کل تہجد پڑھ رہی ہوں نا, تو اس لیے ذرا نیند کم ہو رہی ہے. یا بعض خواتین کیسے بات کرتی ہیں کہ باتوں میں بات کرتے کرتے, وہ رات میں میں تہجد کے لیے اٹھی تھی تو بڑے عجیب سا آسمان ہو رہا تھا. آسمان عجیب سا ہو نہ ہو, بہن میں نے تم کو یہ بتا دیا کہ میں تہجد کے لیے اٹھی تھی. تو تہجد کا بالکل اپنا ذکر جو ہے وہ کسی سے نہ کریں. ہاں کسی کو آپ انکریج کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں, ورنہ یہ ایکسکلوسیولی آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اس کو صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہی اٹیچ رکھیں اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر تہجد کے وقت میں دعائیں کریں. تو نستعین کا مطلب یہی ہے کہ اللہ میں عاجزی کے ساتھ صرف اور صرف آپ سے مدد طلب کرتے ہوں, میں اپنی زندگی کے ہر کام کو آپ کے لیے خالص کرتے ہوں. عبادت اور استعانہ آپ کو اور مجھے یہ سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی کام بھی نہ کریں مگر صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور جب آپ کا یہ فریم آف مائنڈ ہوگا تو آپ دنیا میں جب کام کرنے لگیں گی جس میں نیکی کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا, آپ ایک دفعہ سوچیں گی ضرور, اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں, اللہ میں صرف وہ کام اس دنیا میں کروں زندہ ہوتے ہوئے انسان کے طور پر جس سے آپ راضی ہو جائیں. اب آپ خود بخود فلٹر کر لیں گے اپنی زندگی میں کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا. جیسے قرآن میں ایک چھوٹی سی بات آتی ہے, قرآن میں آتا ہے وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل, کہ حق دے دو اپنے قریبی رشتہ دار کو جو اس کا حق ہے, مسکین کو اور مسافر کو. ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ, یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہیں. دو بھی تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہم نے کل بھی حدیث دیکھی تھی کہ جس نے دیا تو اللہ کے لیے, روکا تو اللہ کے لیے, محبت کی تو اللہ کے لیے, دوستی کی تو اللہ کے لیے, دشمنی کی تو اللہ کے لیے. فقد استکمل الایمان, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے کرنا, ایون آپ مال بھی خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں. اللہ آپ کو آج کل توفیق دے رہا ہے مال خرچ کرنے کی اللہ کی رضا کے لیے. اللہ سے دل میں کہیں بار بار, اللہ مجھے اس کا اجر آپ دیں گے, اللہ مجھے اس محنت کا اجر, اس قربانی کا اجر آپ دیں گے. آپ, میں مال خرچ کرنے کی خاص طور پر صرف اس لیے بات کر رہی ہوں کہ ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہر وہ کام جس کو ہم انسان ہونے کے ناطے کے ضروریات کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں یا خواہشات کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں, یہ دعا کریں کہ اللہ میں وہ کام صرف آپ کی رضا کے لیے کروں. ہم مائیں اکثر اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتی کہ مثال کے طور پر آپ کا بچہ, آپ نے اپنے بچے کو ایک پینسل باکس لا کے دیا, اس کو وہ پسند نہیں آیا, اس نے کہا نہیں مجھے یہ پینسل باکس نہیں, مجھے وہ پینسل باکس چاہیے. اور وہ پینسل باکس کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ باقی میرے سب فرینڈس کے پاس وہی والا پینسل باکس ہے. بچے کرتے ہیں نا اسے, تو ماں کیا کہتی ہے, تم نے کیا دکھانے کے لیے پینسل باکس لینا ہے؟ بچے کر, آپ مائیں ایسے کہتی ہیں. یا مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچوں کو کوئی بیگ لا کے دیا, بچے نے کہا نہیں یہ والا بیگ نہیں, مجھے وہ والا بیگ چاہیے. تو اماں پوچھتی ہیں کیوں, وہ والا بیگ کیوں چاہیے؟ تو بچہ کیا کہتا ہے, بھائی ظاہر ہی بات ہے اٹس کول ٹو ہیو دیٹ بیگ, مجھے وہی والا بیگ چاہیے اس لیے کہ سب اچھے لوگوں کے پاس وہی بیگ ہوتا ہے. تو ہم مائیں فوراً بولتی ہیں, کیا دنیا کو دکھانے کے لیے بیگ لا کے دوں تم کو؟ یہ مائنڈ سیٹ ایک بچے کا ہے نا جو آپ نے گیج کر لیا. مال کا خرچ کرنا, کیا کسی عمر کے حصے میں آپ اور میں بھی اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے مال کا خرچ کرتے ہیں؟ ہم بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے مال کا خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے گھروں کی شادی بیاہ, خاص طور پر شادی بیاہ, کس کام میں ہم پیسہ زیادہ خرچ کرتے ہیں جس کو دیکھ کر لوگ واہ واہ کریں گے, نہ صرف بچوں کے اندر یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ ان کو برانڈیڈ کپڑے، ان کو برانڈیڈ جوتے، ان کو برانڈیڈ بیگ، ان کو برانڈیڈ، آج کل تو آپ بچوں کو برانڈیڈ فون سے نیچے کوئی فون ہی نہیں چاہیے ہوتا، آپ ان سے کہیں بیٹا تم کو کیوں موبائل دلا دوں، کیوں کیوں موبائل کیوں دلائیں گے آپ مجھے، کیوں موبائل کے آپ نے، اور اس کے بعد آپ ذرا ان کی جو ہے وہ پورا ایسے کمپریہنشن تو دیکھیں کیوں موبائل کی جو ہے وہ ڈیفالٹ سچویشنز کے اوپر، اس کے اندر یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی، بچوں کو ہر چیز برانڈیڈ چاہیے ہوتی ہے. تو اب یہ بتائیں کہ جس عمر میں آپ اور میں ہیں، ہم لوگ بھی تو دکھاوا کرنے کے لیے بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جس کام کو ہم نے دکھاوا کرنے کے لیے کیا، یاد رکھیں آخرت میں وہ میرے نامہ اعمال میں وزن پیدا کرنے والی جگہ پر نہیں ہوگا، راکھ بن جائے گا. تو ہم سب کو موقع چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں شو آف کو نکال دیں، ہر وہ کام جس سے ریا آئے اس کو اپنی زندگی میں درست کرنے کی کوشش کریں. ریا اور نیت کو خالص رکھنا، پرخلوص رہنا، اس میں بیلنس کیسے آئے گا؟ جب آپ کو محسوس ہو کہ ریا آ رہی ہے، فوراً استغفار کریں اور اللہ سے کہیں اللہ میں اپنی نیت کو آپ کے لیے خالص کرتی ہوں. شادی بیاہ کے موقع کو ہم نے ریا کا، شو آف کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. آج اگر آپ کی بیٹی کی ہونے والی ساس آپ کی بیٹی سے یا آپ سے آ کر کہتی ہے کہ میں تو اپنی بہو کا جوڑا زینب مارکیٹ سے خریدوں گی، تو کیا ہوگا؟ بیٹی کو تو بعد میں ہارٹ اٹیک ہوگا، پہلے اماں کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کیا کہیں گی لوگوں کو کہ آپ کی بیٹی کا جوڑا، اس کی ساس جو ہیں وہ زینب مارکیٹ سے لے کر آئی ہیں. آج کل تو بہت آرام سے کہہ دیا جاتا ہے یہ دلہن کا ڈریس کتنے میں بنا، بہت سستا ہے، بس 15 کا. 15 کا مطلب کیا؟ 15,000. یہ دکھاوا نہیں. آج کل جو ہیں وہ آپ زیرو خود ہی ایڈ کر لیں، زیرو بولنے کی ایفرٹ کوئی نہیں کرتا. بہت خرچہ ہو گیا ہوگا آپ کا شادی پہ، لگتا ہے آپ نے بہت ہی اچھے ہر فنکشن کو کیا. بڑی دو دوستیں آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہی تھیں، ایک دوست کے بیٹے کا فنکشن تھا شادی کا، اور جب شادی کمپلیٹ ہو گئی تو دونوں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں، تو دوست نے کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ نے بہت زیادہ خرچہ کیا ہے اور اتنے اچھے آپ نے فنکشن کیے. تو کہتی نہیں نہیں بالکل بھی نہیں، بہت زیادہ نہیں، بس 2. اب آپ 2 کے آگے خود سوچ لیں، جب جوڑا 15 پہ تھا تو ہم 2 کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دکھاوا نہیں ہے، یہ بہت زیادہ دکھاوا ہے، بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص کر لے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے کاموں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور یہ چیز آتی ہے کانشیس ہونے سے، یہ چیز آتی ہے علم حاصل کرنے سے. انسان غافل ہو جاتا ہے اس لیے کہ انسان میں نسیان ہے، انسان بھول جاتا ہے نا، فورگیٹ فلنس انسان میں رکھی گئی ہے. اسی لیے قرآن کے سامنے بار بار بیٹھنے کو، آنے کو، اس پر تفکر کرنے کو، اس کو سمجھنے کا کہا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے لیے آتا ہے کہ اسلام سے پہلے اپنے قبیلے کے فلیگ بیئرر تھے، اپنے قبیلے کا جھنڈا اٹھانے والے تھے، فخر میں سب سے آگے تھے، اور اپنے اندر اپنے قبیلے کے اینگل سے اور اپنی شخصیت کے اینگل سے بہت باروب شخصیت تھی، بہت زیادہ جو تھا عجب رکھتے تھے. ان کے لیے آتا ہے کہ جب وہ اسلام قبول کر لیا، اور خاص طور پر جب وہ خلیفہ بنے ہیں، ویسے تو اگر آپ ان کی زندگی کے پہلو کو دیکھیں تو ہم مسلمانوں کو حضرت عمر کا ہر بات کے اوپر درہ اٹھانا تو یاد رہتا ہے، یہ یاد نہیں رہتا کہ خلیفہ بننے کے بعد ان کے اندر کس قدر عاجزی آ گئی تھی، کتنا زیادہ انہوں نے اپنی تربیت کو ذمہ داری کی وجہ سے بدل دیا تھا. ہم مسلمان بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں بھائی میں کیا کروں، غصہ بڑا میرا جلالی ہے، بس حضرت عمر جیسی میری شخصیت ہے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. حضرت عمر جیسی قربانی دے سکتے ہیں؟ تو کہہ کیسے سکتے ہیں کہ حضرت عمر جیسی میری شخصیت ہے؟ اپنے غصے کو کبھی جسٹیفائی نہ کریں. اپنی زندگی کے اندر جب آپ اور میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، یہ تو ہم بات بات پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا کسی نہ کسی طرح سے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ جب یہ خلیفہ تھے اور یروشلم آ رہے تھے، مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کر لیا تھا، تو فتح کے بعد جب حضرت عمر کو خبر ملی کہ مسلمانوں نے یہ جگہ، یہ ٹیریٹری جو ہے اس کو کانکر کر لیا ہے، تو حضرت عمر نے یہاں تک پہنچنے کے لیے ارادہ کیا، اور آپ اپنے غلام کو اپنے ساتھ لے کر سفر کرنا آپ نے شروع کیا. حالت یہ تھی کہ آپ دونوں کے پاس، آپ کے اور آپ کے غلام کے پاس ایک ہی اونٹ تھا، جس میں تھوڑی دیر کے لیے حضرت عمر سوار ہوتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے ان کے غلام سوار ہوتے تھے. اب یہ ٹرن بائی ٹرن معاملہ چل رہا تھا اور دور سے سفر کرتے ہوئے یہ لوگ آ رہے تھے. جس وقت یروشلم کے قریب پہنچے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں شہروں کے دروازے ہوا کرتے تھے بڑے بڑے, تو آلریڈی وہاں جو مسلمان موجود تھے اور وہ جو وہاں پر رومن امپائر کے لوگ موجود تھے جو انتظار کر رہے تھے کہ وہ یروشلم کی چابیاں جو حضرت عمر کو ہینڈ اوور کریں گے, تو وہ سب وہاں دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے. جس وقت حضرت عمر اور ان کے غلام دروازے کے قریب آ رہے تھے, اس موقع کے اوپر غلام کی ٹرن تھی کہ وہ اونٹ کے اوپر بیٹھتے, اور حضرت عمر نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی. اب ظاہری بات ہے جو چل رہا ہے اس کو دھول مٹی بھی لگ رہی ہے, اور دھول مٹی اور صحرا کا سفر کرتے ہوئے آ رہا ہے تو جسم اور چہرے کے اوپر بھی گرد سب لگی ہوئی ہے. تو جب حضرت عمر جو تھے وہ داخل ہو رہے تھے دروازے میں, صحابہ تو پہچانتے تھے حضرت عمر کو, جو رومن امپائر کے لوگ تھے اور جو یروشلم کے لوگ تھے وہ تو حضرت عمر کو نہیں پہچانتے تھے. تو وہ یہ سمجھے کہ جو سوار ہیں غلام حضرت عمر کے وہ خلیفہ وقت ہیں. تو یہ عالم تھا حضرت عمر کا کہ انہوں نے اس پر کوئی امبیرسمنٹ فیل نہیں کی کہ دس قدم پیچھے کہتے ہیں چلو اترو اترو دروازہ آنے والا ہے میں اوپر بیٹھوں گا. ہم ہوتے تو ہم یہی کرتے ہیں نا, آپ امیجن تو کریں, آپ کبھی امیجن کریں آپ کارپیٹ پہ بیٹھی ہوں اور آپ کی میڈ جو ہے وہ صوفے پہ بیٹھی ہو, اور پھر اس کے بعد جو ہیں وہ آپ کی کوئی بہت ہی اچھی کلب کی فرینڈ آ جائیں, آپ ویسے ہی بیٹھ رہتی ہیں, آپ کہتے ہیں چلو چلو ہٹو جاؤ فلان چیز لے کر آؤ, اور خود صوفے پہ سیٹ ہو کے بیٹھ جاتی ہیں فوراً. یہ حضرت عمر ہیں رضی اللہ عنہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی. تو جب حضرت عمر داخل ہو گئے اور ملاقات ہو گئی اور یہ لوگ اندر آئے, تو صحابہ میں سے ابو عبیدہ بن جرہ جو تھے وہ وہاں آلریڈی موجود تھے. انہوں نے حضرت عمر سے آ کر کہا خاموشی سے کہ آپ نے ہمیں شرمندہ کروا دیا, اس لیے کہ لوگ سمجھے تھے کہ آپ نہیں خلیفہ بلکہ جو غلام اوپر بیٹھا ہے وہ خلیفہ ہیں. حضرت عمر نے کہا نحن قوم اعذن اللہ بالاسلام, ہمیں عزت, ہم ایسی قوم ہیں کہ ہمیں عزت کس چیز نے دی ہے؟ اسلام نے دی ہے. اونٹ اور گھوڑوں پر بیٹھنے سے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے سے عزت نہیں ہوتی, عزت تو اس ٹائٹل کی ہے جو اللہ نے مجھے دے دی ہے, جو اللہ نے ہم اس قوم کو دے دی ہے. ہوا سماکم المسلمین, آپ کا اور میرا نام کس نے مسلمان رکھا ہے؟ میرے ماں باپ نے؟ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے. ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے کہا کہ وہی تو ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم تو وہ قوم ہیں جن کو عزت اسلام سے ملی ہے. وَإِن ابْتَغَيْنَ الْعِزَّةَ لِغَيْرِهِ أَذَنَ اللَّهُ, جب ہم اسلام کے علاوہ اور چیزوں میں عزت تلاش کرتے ہیں اللہ ہمیں ذلیل کر دیتا ہے, اللہ ہمیں رسوا کر دیتا ہے. اور یہ اتنی گہری بات ہے کہ اگر آپ اور میں اس کو سمجھ جائیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کی بات کو صرف بلند کرنے والے ہوں, اور جہاں ہم اللہ کی بات کو پیچھے اور اپنی خواہشات کو آگے رکھتے ہیں اللہ ہمیں وہاں رسوا کر دیتا ہے. جب ہم دنیا میں عزت تلاش کرتے ہیں ہمیں دنیا میں عزت نہیں مل سکتی. آج مسلمان اس کی تصویر بنے ہوئے ہیں کہ مسلمان آج ہیومیلیٹ ہیں, اس لیے کہ ہم نے عزت کو اسلام میں نہیں مٹیریلسٹک چیزوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا ہے. ہمارا دنیا سے دل زیادہ لگتا ہے عبادت اور بندگی کے مقابلے میں. حضرت عمر کی بات میں آپ کو اور مجھے سچائی محسوس اچھی طرح سے ہو رہی ہے. حضرت عمر جن کے لیے آتا ہے کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی من بعدی, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ لکان عمر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے, عمر میرے بعد نبی ہوتا. وہی عمر جن کو بشارت بھی دی گئی, اور مائیکل ہارٹ کی کتاب جو کہ بہت مشہور ہے 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل, جو اس کی کتاب آتی ہے مائیکل ہارٹ کی, جس میں سب سے اوپر فرسٹ پوزیشن پر مائیکل ہارٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے, 57th پوزیشن پر مائیکل ہارٹ نے حضرت عمر کو بھی وہاں موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹی کے اندر مینشن کیا ہے. حضرت عمر جن کے لیے آتا ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام بہت تیزی سے دنیا میں پھیلا. جب حضرت عمر کا انتقال ہو رہا تھا ان کا سر اپنے بیٹے کی گود میں تھا, اور عبداللہ ابن عمر جن کا نام آتا ہے, عبداللہ ابن عمر کی گود میں ان کا سر تھا. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا سر اپنی گود سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو, اس خاک میں رکھ دو جس خاک سے یہ بنا ہے, تاکہ میں اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جا سکوں, تاکہ میں اللہ کو بتا سکوں کہ اللہ مجھے دنیا میں جو بھی عزت ملی تھی میں اس کا متلاشی نہیں تھا, میں صرف اور صرف آپ کی رضا کا متلاشی ہوں, تاکہ اللہ مجھے اس عاجزی میں دیکھے تو مجھ پر رحم فرمائے. اور میں اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، مسکینی کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. رسول اللہ کی دعا آتی ہے، اللہم احینی مسکینن و توفنی مسکینن. اللہ تعالیٰ کے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندگی دے اور مجھے مسکینی کی حالت میں موت دے. یہ مسکینی خدا نخواستہ اپنے لیے فقر طلب کرنا نہیں ہے، اپنے لیے غربت طلب کرنا نہیں ہے. یہ مسکینی آپ کی انٹرنل فیلنگز ہیں، عاجزی، ہمبلنس، اپنے کچھ نہ ہونے کا کوئی احساس نہیں، کوئی اپنا کریڈٹ نہیں. اللہ آپ کی دین، اللہ آپ کا کرم، کوئی اپنا کریڈٹ نہیں، اللہ آپ کی دین، اللہ آپ کا کرم. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو آپ کے اور میرے لیے ایاک نستعین کی تصویر بنایا، ان کے بارے میں ضرور علم حاصل کریں، ان سے سیکھیں کس طرح عاجزی والا بندہ بنا جاتا ہے، ان سے سیکھیں کیسے اللہ پر توکل کیا جاتا ہے، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میری زندگی میں قرآن کبھی ختم نہ ہو. ہمیں قرآن ختم کرنے کی فکر ہوتی ہے، یہ دعا نہ کیا کریں کہ اللہ میری زندگی میں قرآن ختم ہو جائے، بلکہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ میری زندگی قرآن میں ختم ہو جائے، میری زندگی کا شب و روز قرآن کے ساتھ گزرے، میرا اٹھنا بیٹھنا اور میرا محور، میں دنیا کے کام بھی کروں لیکن میرا ایکسس قرآن ہو، میں دنیا کے کاموں کو اس قرآن کی مصروفیات کے گرد گھماؤں، میں دنیا کے کاموں کو اس قرآن کے ساتھ ساتھ اٹیچ کر کے رکھوں، اور مجھے اللہ موت نہ آئے اس حال میں کہ میں مسلم اور فرما بردار ہوں. مانگیں گے تو موت مسلمان حالت میں آئے گی نا، طلب تو کریں اللہ سے، مانگنا ضروری ہے. جو طلب کرتا ہے اس کو مل جاتا ہے، جو طالب ہوتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو اللہ سے طلب کریں کہ اللہ مجھے موت اسلام اور مسلمان اور فرما بردار کی حالت میں دے. ابن عباس سے آتا ہے، ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہا تھا کہ اس کا اونٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اور جب اونٹ آؤٹ آف کنٹرول ہوا تو جیسے جب گھوڑا آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو بہت زور سے اپنے رائڈر کو اٹھا کر پھینکتا ہے، تو اونٹ نے بھی اپنے سوار کو بہت زور سے دور کی طرف دھکیلا، اور جب یہ شخص گرا تو اس کی گردن پر ایسی چوٹ آئی کہ اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا. اب یہ وہ شخص ہے جو احرام کی حالت میں تھا، حج کے لیے جا رہا تھا اور تلبیہ پڑھ رہا تھا. رسول اللہ نے اسے غسل دینے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کو احرام میں ہی دفنا دیا جائے، اور آپ نے حکم دیا کہ اس کا سر اور چہرہ کور نہ کیا جائے. پھر آپ نے فرمایا، فَإِنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّي، یہ یقیناً قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا تلبیہ پڑھتا ہوا کھڑا ہوگا. کتنا بڑا آنر ہے، آپ سوچیں لوگوں کی موت، لوگوں کا انتقال کیسے ہوتا ہے. کسی کا انتقال ہوتا ہے میوزک سنتے ہوئے، کسی کا انتقال ہوتا ہے سنیما میں بیٹھ کر، کسی کا انتقال ہوتا ہے کسی ایسے جگہ پر بیٹھ کر جہاں اللہ کی نافرمانی کے کام کھلے عام ہو رہے ہوتے ہیں، کسی کا انتقال اس حال میں ہوتا ہے کہ اس سینیریو میں ہوتا ہے جو سینیریو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق سخت ناپسندیدہ ہے. اور یہ وہ انسان جو تلبیہ پڑھتا ہوا، اللہ کی حمد کرتا ہوا، اللہ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کا اظہار کرتا ہوا اٹھے گا روزے محشر. تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت دے. طلب تو کریں، یہ طلب کرنے کی چیز ہے، اللہ مجھے حالت ایمان میں موت دے. ایک شیخ آتے ہیں، شیخ اشکشک، کاف شین کاف ان کا نام آتا ہے، ان کے لیے آتا ہے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دے، نماز کی حالت میں موت دے، الٹیمیٹ عبادت کی شکل میں موت دے. اور ان کے لیے آتا ہے کہ وہ فجر کی نماز با جماعت امامت سے پڑھوا رہے تھے، فرض نماز کی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے جب نہیں اٹھے تو مقتدی پریشان ہو گئے کہ یہ اٹھ نہیں رہے، اور پتہ چلا کہ ان کا انتقال اسی سجدے کی حالت میں با جماعت نماز پڑھاتے ہوئے ہو گیا. طلب کرنے والا بنے، طلب ہوگی اللہ دے گا. جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، اور اللہ کے ساتھ اپنی امید رکھیں، اور موت کے لیے تو ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو. حدیث میں آتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، اور وہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے. کب تک؟ ما لم یستعجل، جب تک بندہ جو ہے وہ جلد بازی نہیں کرتا. یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی دعا پر رسپونڈ کرتا ہے جب تک بندہ جلد بازی نہیں کرتا. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، بندہ دعا میں جلد بازی کیسے کرتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا، جب بندہ دعا کرتا رہتا ہے اور یہ نہیں کہتا، یعنی بندہ جلد باز کب نہیں ہوتا، جب وہ دعا تو کرتا رہتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ میں تو دعا کب سے کر رہی ہوں، اللہ میری دعا سنتا ہی نہیں. اگر بندہ یہ نہیں کہتا اس کا مطلب ہے وہ جلد باز نہیں ہے, اور اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں کب سے دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اللہ سنتا ہی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے وہ جلد باز ہے. اور جو جلد باز ہے رسول اللہ نے کیا کہا, اللہ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا. تو دعا کے لیے تین چیزیں یاد رکھیں, استعانہ کے لیے تین چیزیں یاد رکھیں. آپ جب بھی دعا کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کے ساتھ تین میں سے ایک سچویشن ضرور ہوتی ہے. آپ جو دعا مانگیں گی اس استعانہ کا تین میں سے ایک کا معاملہ ضرور ہوگا. نمبر ون, رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ نے جو دعا مانگی وہ قبول ہو جائے گی ایز اٹ از انشاءاللہ. دوسرا سچویشن کیا ہو سکتی ہے, آپ دعا اللہ سے مانگ رہی ہیں, اللہ مجھے فلاں چیز مل جائے, اللہ مجھے فلاں چیز مل جائے, آپ کو ہو سکتا ہے وہ چیز نہ ملے, اللہ اس سے بہتر کوئی چیز آپ کو دے دے. دوسرا امپلیکیشن اس کا یہ ہے, آپ کوئی دعا بہت دل سے مانگ رہی ہیں, اللہ نے وہ چیز تو آپ کو نہیں دی لیکن اس سے بہتر چیز آپ کو دے دی, یا اللہ نے آپ کی دعا تو قبول نہیں کی لیکن آپ کو کسی آنے والی مصیبت سے بچا لیا, کسی مصیبت سے, کسی مشکل سے, کسی پریشانی سے بچا لیا. ایک آپ کی دعا کی قبولیت کے ساتھ یہ سیناریو ہو سکتا ہے. تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو اللہ کے رسول نے کہا سب سے بہترین ہے, کہ آپ دعا کوئی کر رہے ہیں اور بہت عرصے سے کر رہے ہیں اور وہ قبول نہیں ہو رہی, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سوچیں ذرا اس کے لیے اس کا اجر کتنا ہے. اس کا مسند احمد میں حدیث کا مفہوم آتا ہے, قیامت میں ایسے لوگوں کو اللہ پہاڑ کے برابر اجر دے گا. جیسے ایک شخص کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ قیامت کے دن روزے محشر کھڑا ہوگا تو اپنے دائیں دیکھے گا تو اجر کا پہاڑ, بائیں دیکھے گا تو اجر کا پہاڑ, اور وہ پہاڑ دیکھ کر سوچے گا کہ یہ میری نیکیاں تو نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں اتنی نیکیاں کی ہی نہیں, تو میں تو کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ میرا ہے. تو وہ انتظار کرتا رہے گا کہ کوئی اس کو کلیم کرے. رسول اللہ نے کہا کچھ وقت گزرے گا کوئی ان اجر کے پہاڑوں کو کلیم ہی نہیں کرے گا, تو وہ بندہ اللہ سے پوچھے گا یا اللہ یہ اجر کے پہاڑ کس کے ہیں, اللہ کہے گا یہ تمہارے ہیں. وہ بندہ حیران ہو جائے گا کہ اللہ یہ اجر کے پہاڑ میرے کیسے پاسبل ہیں, اللہ کہے گا جو تم دنیا میں دعا کرتے تھے اور میں نے قبول نہیں کی لیکن تم پھر بھی اس امید سے دعا کرتے رہے کہ اللہ قبول کرے گا, میں نے ان سب دعاؤں کو اجر کی شکل میں سمیٹ کر جمع کر لیا اور آج میں وہ تمہارا اجر تمہیں لوٹا رہا ہوں. وہ کہے گا اللہ آپ نے دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی کیوں کی, یعنی اللہ کوئی بھی دعا قبول نہ کرتے تاکہ مجھے اس سے بھی زیادہ ٹرپل, اس سے بھی زیادہ فور ٹائم, فائیو ٹائم زیادہ جو ہے وہ اجر ملتا. تو دعا کرنے سے کبھی دور نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کچھ اوقات تو بتائے ہی بتائے ہیں کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے, جیسے اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے, روزے سے جسٹ پہلے دعا قبول ہوتی ہے, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے, بارش کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. تو مختلف اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں, والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے رسول اللہ سے مختلف آپشن بتا دیے ہیں, لیکن رسول اللہ نے کہا تہجد کے وقت کی دعا بالکل ایسے قبول ہوتی ہے اس ایرو کی طرح, اس تیر کی طرح جو کبھی اپنا ٹارگٹ مس نہیں کرتا. وہ ایرو جو کبھی اپنا ٹارگٹ مس نہ کرے, تہجد کے وقت کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے. اور اس کی لاجک کیا بتائی رسول اللہ نے, بتائیں کیا لاجک ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی ہر رات, رات کے تھرڈ پہر میں, تھرڈ پارٹ آف نائٹ میں, ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر, آسمان دنیا پر آ جاتا ہے. بخاری کی حدیث آتی ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقی ثلث اللیل آخر یقول من یدعونی. اللہ آواز دیتا ہے, اللہ پکارتا ہے, من یدعونی, کون مجھے پکارتا ہے, کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے, کون ہے جس کی میں دعا جو ہے وہ قبول کروں. پھر اللہ کہتا ہے فاستجب لہو, کون مجھے پکار رہا ہے تاکہ میں اس کو رسپونڈ کروں. اللہ کہتا ہے میں یس آلونی, کون مجھ سے سوال کرتا ہے فاوتی یہو, تاکہ میں اس کو عطا کر دوں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یس تغفیرونی, کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے فاغفر لہو, تاکہ میں اس کو بخش دوں. آپ دیکھیں یہاں پر آیا فاستجب لہ فاعطیہ فاغفر لہ. فا یاد ہے کسی کو؟ فا کا بتایا تھا آپ کو, کن فیکون میں بتایا تھا فا ایک کام کا فوراً ہو جانا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں فوراً رسپونڈ کرتا ہوں, میں فوراً اس کو قبول کرتا ہوں اور میں فوراً اس کو معاف کر دیتا ہوں. جو سوال کرتا ہے اس پر رسپونڈ کرتا ہوں. تو اگر آپ اور میں زندگی میں کسی چیز کو ڈیسپریٹلی چاہتے ہیں, ڈیسپریٹلی, تہجد کے وقت اٹھ کر عبادت کریں. اللہ کے رسول کا اصول اور قاعدہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد کی پڑھا کرتے تھے. آپ اگر اس مسنون طریقے کو فالو کرتی ہیں تو 8 رکعت پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجئے جو چیز آپ کو ڈیسپریٹلی چاہیے. ہاں ایک بات یاد رکھیں, ڈیسپریٹلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں چاہوں کہ میں اس وقت جو ہوں وہ 35 سال کی ہوں تو اللہ مجھے 16 سال کی کر دے. میں تو بہت ڈیسپریٹ ہوں, اب میں نے تہجد کے وقت میں دعا بھی مانگ لی, اور اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ تہجد کے وقت کی دعا جو ہے وہ اس ایرو کی طرح ہے جو اپنے ٹارگیٹ کو لگتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسی ان یوژول ان نیچرل چیزیں مانگنا شروع کر دیں. وہ چیزیں جو آپ کے فائدے کی ہوں, وہ چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آئیں گی تو آپ کا اللہ پر ایمان بڑھ جائے گا. قرآن کی ایک آیت آتی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کے لیے جو ہے وہ جگہ بنا دیتا ہے. مخرج ایگزٹ کو کہتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. یہ ہے استعانہ. آپ کی زندگی میں ایسی سچویشن ہو کہ آپ کو آگے بالکل بلینک نظر آ رہا ہو, آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اب میرا معاملہ سنور نہیں سکتا, آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اب میرا پرابلم حل نہیں ہو سکتا, آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اب میری یہ مشکل دور نہیں ہو سکتی, اس اضطراب کی کیفیت کے اوپر اللہ کے ساتھ ایسا توکل رکھنا اللہ مجھے اس چیز سے نکالے گا. آپ امیجن کریں ہم ایسے ہال میں بیٹھے ہوں, ایک ہال کے اندر 3,000-4,000 لوگ ہوں, اور جو ہال ہے اس کے اندر کوئی باہر نکلنے کا دروازہ نہ ہو, اس کا ایگزٹ جو ہے اس کو بند کر دیا جائے, صحیح؟ تو ان لوگوں کی ڈیسپریشن ہوگی, ہوگی نا. مثال کے طور پر آپ کو اپنے سامنے اس وقت اس ہال کا کوئی ایگزٹ نظر نہیں آ رہا. مسلمان ہونے کے اینگل سے آپ کا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ اگر ایگزٹ نہیں ہے اللہ بنائے گا ایگزٹ, اس کے اندر اللہ سب اسباب اکٹھے کرے گا. یہ ہے مسلمان کا توکل. اور جب یہ توکل کا لیول ہوتا ہے اور جب آپ مانگتے ہیں اللہ رسپونڈ کرتا ہے, اللہ دیتا ہے. اور آپ سب نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا. تاریخ کا ایک بہت پیارا واقعہ آپ کو کتابوں کے اندر ملتا ہے. ایک بہت نیک انسان تھے جن کا نام آتا ہے حاتم العصم, سواد کے ساتھ, عین سواد کے ساتھ. ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ حج پر جائیں گے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس دور میں حج کا سفر کئی ہفتوں کا کئی مہینوں کا ہوتا تھا. لیکن حج کے احکامات یہ ہیں کہ حج کے لیے اس وقت نکلو جب پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے اتنا پروویژن چھوڑ جاؤ کہ ان کو فاقے نہ کرنے پڑے. تو حاتم نے اپنے گھر والوں سے, اپنی فیملی سے ڈسکس کیا کہ میری بہت خواہش ہو رہی ہے کہ میں حج پر جاؤں, لیکن مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ پیچھے اتنا پروویژن نہیں رہے گا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ ابھی مت جائیں, اب جب اتنا مال اکٹھا ہو جائے کہ آپ حج بھی کر سکیں اور پیچھے پروویژن بھی چھوڑ سکیں آپ پھر چلے جائیے گا. تو بیوی کے بات سن کر چپ ہو گئے. ان کی ایک بیٹی تھی. تاریخ میں جو کتابوں میں آتا ہے کہتے ہیں بیٹی ان کے پاس آئی اور بیٹی سے کہا ابو ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اب امیجن کریں آپ کی بیٹی آپ کے پاس آئے, آپ بیٹھی ہیں پریشان, مثال کے طور پہ کہ آپ کوئی چیز جو ہے وہ چلے, مثال کے طور پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ بہت کوئی مشکل آئی ہوئی ہے اور کوئی فائنینشیل کرنچ آیا ہوا ہے, اور آپ کے شوہر بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں اللہ انشاءاللہ مدد کرے گا, ٹھیک ہے چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم ابھی یہ خرچہ نہیں کرتے ہیں, ہم یہ خرچہ کر لیتے ہیں. امیجن کریں آپ کی 15 سال کی بیٹی چلتے ہوئے آتی ہے اور آپ کو دیکھتی ہے بہت پیار سے, کہتی دیکھیں امی ابو ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے بچوں کو ایمان کی ایسی طاقت دے دے. اس نے کہا کہ دیکھیں اللہ رازق ہے اور اللہ ہی اصل میں سب چیزوں کو کنٹرول کرنے والا ہے, اللہ ہمیں دے گا, ابا آپ حج پر چلے جائیں, اللہ ہمارے لیے راستہ کھولے گا. تو ہوا یہ کہ والد کو بیٹی کی بات کلک کر گئی کہ بھئی استعانہ تو یہی ہے کہ جب آپ کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو, جب آپ کے ہاتھ میں اس وقت طاقت محسوس نہ ہو رہی ہو, آپ اللہ پر توکل کریں. تو حاتم کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے نکل گیا. اب کچھ دن گزرے, ظاہری بات ہے تو مہینوں پہ حج ہوتے تھے, کچھ دن گزرے تو پیچھے بیوی کو ہاتھ تنگ ہونا شروع ہو گیا, اور اتنا نوبت آ گئی کہ بیوی بچے جو تھے وہ فاقے سے ہونے لگ گئے. یہ بیٹی جو ہے یہ اپنے ماں کو دیکھتی تھی کہ ماں پریشان ہے, تو اس نے رات میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دعا کی, اللہم انت قلت وقولک الحق, اللہ آپ نے کہا ہے اور آپ کا قول حق ہے, سچا ہے. اور پھر اس نے یہ آیت پڑھی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ جس کے لیے چاہے اس سے اس مشکل سے نکلنے کا سامان بنا سکتا ہے, اور جہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ ابھی یہ بچی جو تھی یہ دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہی تھی کہ دروازے پر نوک ہوئی, اور دروازے پر نوک ہوئی تو یہ بچی دروازے پر گئی تو اس نے دیکھا کہ سپاہی ہیں, اور خلیفہ وقت کے سپاہی تھے. خلیفہ اس وقت کے رات میں گردش کیا کرتے تھے, وہ گشت کیا کرتے تھے کہ تاکہ دیکھ لیں کہ علاقے میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے. تو خلیفہ اپنی ایک ریگولر روٹین کے طور پر اس علاقے میں گھوم رہے تھے, ان کو پیاس لگی تو سپاہی نے ان کے گھر کا, حاتم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا تاکہ پانی پئیں. تو انہوں نے کہا کہ خلیفہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کو پانی چاہیے. یہ بچی گئی اور اس نے ایک صاف ستھرے گلاس کے اندر خلیفہ کے لیے پانی لا کر دے دیا. وہ سپاہی جو تھا وہ پانی لے کر چلا گیا, اور جب وہ پانی لے کر گیا اور اس نے پانی پیا تو اسکالرز لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر ذائقہ ڈال دیا. اور جب اس خلیفہ نے پانی پیا تو اس نے پانی پینے کے بعد سپاہی سے پوچھا, یہ کس گھر کا پانی ہے؟ اس نے مجھے ڈیلائٹڈ کر دیا ہے, یہ بہت ہی ذائقے دار پانی ہے. تو سپاہی نے بتایا کہ وہ جو نیک انسان ہے حاتم, یہ ان کے گھر کا پانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں, خلیفہ نے کہا میں حاتم سے ملنا چاہتا ہوں, میں اس سے خود شکریہ ادا کروں گا. تو سپاہی نے بتایا کہ نہیں, آپ ان سے نہیں مل سکتے, وہ تو حج پہ گئے ہوئے ہیں. تو خلیفہ وقت نے کہا کہ اچھا, وہ حج پہ گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اب ان کے گھر والوں کی ذمہ داری ہماری ہے, ہم ان کو جو ہیں اب ان کا پیچھے سے خیال رکھیں گے. تو خلیفہ وقت نے اپنی جیب سے گولڈ کوائنز کا, وہ جو پہلے پاؤچ سا ہوتا تھا اس میں گولڈ کوائنز ہوتے تھے, انہوں نے گولڈ کوائن کا وہ تھیلا نکال کر سپاہی سے کہا کہ جا کر بیٹی کو دے کر آؤ. بلکہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ خود اترے اور کہا کہ میں خود دوں گا. اور جب بیٹی کو انہوں نے وہ گولڈ کوائن ہینڈ اوور کیے تو اس کے بعد پلٹ کر زور سے آواز لگائی کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں میں اس علاقے والوں سے چاہوں گا کہ وہ سب اس سے محبت کریں, اور جو چیز میں نے ان کو دی ہے میں چاہوں گا کہ سب لوگ ان کو وہ چیز دیں. تو وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس علاقے کے سب لوگوں نے حاتم کے گھر کے اندر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کوائنز دینا شروع کر دیے, یہاں تک کہ حاتم کے گھر کا فرش گولڈ کوائنز سے بھر گیا. اور جب ماں نے یہ دیکھا تو ماں جو تھی خوش ہوئی, بیٹی کو دیکھا بیٹی سائڈ پر کھڑی رو رہی ہے, وہی بیٹی جو دعا کر رہی تھی. تو ماں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ جس وقت ہم بھوک سے مر رہے تھے اس وقت تم خوش تھی, جس وقت ہم پریشان تھے اس وقت تم خوش تھی, اور آج اللہ نے اتنا مال دے دیا ہے تو تم رو رہی ہو؟ تو کہتی ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو فور این انسٹنس اپنی رحمت کے ساتھ یہاں پر بھیجا, اس انسان نے ایک عمل ایسا کیا کہ جس کو دیکھ کر باقی لوگوں نے بھی ایسا عمل کیا. میں تو یہ سوچ کر رو رہی ہوں کہ ذو العرش المجید فعال لما یرید جس دن اپنی رحمت کا معاملہ کرے گا اس دن وہ ہمیں کتنا نوازے گا. آپ سوچیں اللہ ہماری اولادوں کو ایسا کر دے, آپ کے اور میرے بچے اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں, تو اللہ تعالیٰ تو ان کو ہمارے لیے یقیناً بہت بڑا صدقہ جاریہ بنا سکتا ہے. یہ ایمان کی طاقت ہے, اور یہ ایمان کی طاقت اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. اور یہی ایمان ہوتا ہے جب اسباب کے باوجود آپ کو راستہ نظر نہ آئے, ریلیکس نروز, بالکل ریلیکس, وہ اللہ جس نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے وہی اس کو دور کرے گا. آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ ایفرٹ کرنا, توکل رکھنا, اور اپنے فریم آف مائنڈ کو پازیٹو رکھنا, اور غصے کا شکار نہیں ہونا. اس بات پر کوئی غصہ نہیں کہ مجھے کوئی اپنی مشکلات کا ایگزٹ نظر نہیں آ رہا, یہ کہنا دو الفاظ کا کام ہے, ایاک نستعین, بٹ دس از ایکچولی اے ہول مائنڈ سیٹ آف ہیومن بینگ, اینڈ ایکچولی آف اے مومن, ہیومن بینگ کا نہیں, ایک مومن کا مائنڈ سیٹ ہے. آپ کا اور میرا پورا مائنڈ سیٹ زندگی کا, خوشیوں میں تو اللہ کو یاد کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے, آج یہ اے سی بند ہو جائے اور لائٹ چلی جائے اور پنکھا نہ چلے اور پھر بھی ہم بیٹھ کر یہاں پر اسی طرح محبت سے اللہ کی باتیں کرتے رہیں اور سنتے رہیں, تب آپ کا اور میرا امتحان ہے. اب ایک چیز جو میں استعانہ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے کہ میرا خیال ہے یہاں سے کسی نے سوال کیا تھا اس دن کہ مردوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جنت طلب کرتے ہیں نا اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جب مانگو کون سی جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو، اللہم انی اسألوکا جنت الفردوس، اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ سے جنت مانگو. اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں جنت کا بہت ڈسکرپشن ملتا ہے. تو یہاں سے کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا، آئی تھنک آپ نے کیا تھا جی، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دینے کے لیے جنت میں حوروں کا اور خاص طور پر حور العین کا ذکر کیا ہے. اور بعض جگہوں پر تو آتا ہے کہ ایک مرد کو 70-70 حوریں جو ہیں وہ دی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے جو ہے وہ حوروں کا یا عورتوں کے لیے کوئی ایسے ریوارڈ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے مردوں کے لیے تو ملٹیپل وائفز کا جو ہے وہ جنت کے اندر ذکر کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک استاد ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا جواب انہوں نے کیسے دیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بچوں کے اندر اس ایکسپیریمنٹ کو کر کے دیکھ لیں، ٹین ایج بچوں کے اندر یا تھوڑے سے اور بڑے، اور آپ مردوں اور عورتوں دونوں کو بٹھا کر دیکھیں. آپ بھی ذرا، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا اور بیٹی دونوں دیے ہیں تو ذرا دونوں سے سوال کیجیے گا. سوال کیا ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی آپ پوچھیں کہ آپ کو کیا چیز چاہیے، کوئی ایسی خواہش بتائیے جو آپ چاہیں کہ وہ بس آپ کی ہو، اور آپ جتنی مرتبہ چاہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو انجوائے کریں، اور آپ اس کے ساتھ جو ہیں وہ وقت گزاریں، اور آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی لمیٹیشن نہ ہو، کوئی آپ کے اوپر ریلیجیس لائبلٹی بھی نہ ہو. یہ سوچے بغیر بتائیں کہ کیا چاہیے آپ کو. یونینیمسلی کہتے ہیں سب لڑکوں نے کہا، اور اس بات پر مردوں کا بالکل ویسے کنسنسس ہے جیسے کہ بعض دفعہ مفتیوں کا کسی چیز پر کنسنسس ہو جاتا ہے، کہتے ہیں وداؤٹ ویریشن، وداؤٹ ڈائیورسٹی، سب نے کہا کہ ہمیں کیا چاہیے؟ عورت. یعنی کہ اللہ نے کہا ہے نا، زینا للناس حب الشہوات من النساء، کس نے رکھی ہے عورتوں کی محبت مردوں کے اندر؟ اللہ نے رکھی ہے. آپ مردوں سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے، ان کا ذہن جائے گا عورتوں پر. اور کیوں جائے گا؟ اللہ نے سیکشل ارج مرد کے اندر زیادہ رکھی ہے، یہ حقیقت ہے. کم ہوتی ہیں عورتیں جن کے اندر سیکشل ارج زیادہ ہوتی ہے، اللہ نے مردوں میں زیادہ رکھی ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آج جس دور میں مرد ہیں، اور ہمیشہ سے یہ معاملہ رہا ہر دور کے حساب سے، کیا یہ بتائیں، آج اپنے شوہروں کو ذرا ویژولائز کریں، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو ویژولائز کریں، کیا ان کے لیے آج فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا آسان ہے؟ آج جہاں پر وہ نوکریاں کرتے ہیں، جہاں پر وہ کاروبار کرتے ہیں، جن انڈسٹریز میں وہ جاتے ہیں، وہاں پر سٹاف میں عورتیں موجود ہیں، سیکرٹری زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں، جو آپ کے آفیسز ہیں اس کے اندر 50-50 کا ریشو آ گیا ہے مردوں اور عورتوں کا، جو آپ کے بل بورڈز ہیں اس کے اوپر زیادہ تر تو آپ کو عورتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. خلوہ کے اندر، تنہائی کے اندر مردوں کا الگ امتحان ہے، اور یہ جو مردوں کی نظروں کی حفاظت ہے یہ الگ ہے. ایون اگر کسی کا شوہر بہت بھی متقی ہے اور اپنے آپ کو فلموں سے اور ڈراموں سے دور رکھتا ہے، تو یہ جو آپ کی نیوز کاسٹرز ہوتی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ کیا بن کر بیٹھی ہوتی ہیں، کتنی بڑی آزمائش ہے مردوں کے لیے. اور اللہ نے مرد کے اندر یہ ارج رکھی ہے، تو سوچیں کتنا بڑا امتحان ہے. تو کہتے ہیں کہ سب لڑکوں نے یونانیمسلی کہا کہ ہمیں تو جو ہے وہ جنت میں اگر جانا پڑے تو ہمیں تو لڑکیاں چاہیے. اور سب نے فوراً جواب دے دیا. کہتے جب میں نے لڑکیوں سے پوچھا تب لڑکیاں سب آپس میں ڈسکس کر رہی ہیں، اور ڈسکس نہیں بھی کر رہی تو جلدی سے پیپر پین پکڑ کر لکھنا شروع کر دیا. کہ مطلب کیا تھا، ان کی پوری ایک وش لسٹ ہے. مردوں لڑکیوں کا جواب، کسی ایک لڑکی کا جواب ہو سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے کوئی بہت محبت کرنے والا شوہر چاہیے، مگر ان جنرل اللہ نے عورت کی فطرت بنائی ہے. اگر آپ کے گھر والے شوہر جو ہیں، اگر آپ کے شوہر گروسری لسٹ بنائے، آئی ایم ڈیڈ شیور وہ 10 چیزیں لکھیں گے اور کہیں گے بس کافی ہے، گزارا ہو جائے گا. آپ اور میں جب گروسری لسٹ بناتے ہیں تو ہم ایک صفحہ، دوسرا صفحہ، تیسرا صفحہ، اور بےچارا یوں شوہر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب بل آتا ہے تو وہ واقعی وہ جیسے ٹام اینڈ جیری میں پہلے وہ نکلتی تھی سلپ، ایسے ہی آپ کے گروسری اسٹور کی لسٹ جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے. تو لڑکیوں نے کیا کہا، دو منٹ اور، ہم اور لکھ لیں. یعنی وہ ایک پوری لسٹ بنائے جا رہی ہیں. اور لڑکیوں کے ساتھ یہ بھی تھا کہ ہر ایک کو اپنی پسند کی چیز چاہیے تھی، کسی کو کچھ چاہیے کسی کو کچھ چاہیے. مثال کے طور پر کسی کو بہت اچھی جو ہے وہ اپنی دوست ماں چاہیے, کسی کو اپنی بلی ماں چاہیے, کسی کو جنت میں جو ہے وہ اپنا پونی چاہیے, کسی کو جو ہے وہ جنت میں اپنی امی چاہیے, کسی کو امی نہیں چاہیے بس اپنی ٹیریٹری چاہیے. ہر ایک کی اپنی اپنی خواہشات تھیں. اور بتانے کا مقصد کیا تھا کہ سب کے اندر ورائٹی تھی. اور یہ حقیقت ہے, یاد رکھیں اللہ نے انسانوں کو بنایا نا. ہم نے بات کی تھی کہ یہ مین ورسز وومن کا کانفلکٹ کون سالو کر سکتا ہے, جس نے ہمیں بنایا, جو ہمارا خالق, جو ہمارا مالک. یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے مردوں کو اور عورتوں کو, یاد رکھیں ان جنرل سارے مرد ایموشنلی مونوکروم ہیں, ایک ہی جیسے ہیں, ایک جیسا سوچتے ہیں. ایموشنلی ساری عورتیں ایک جیسا سوچتی ہیں. بعض دفعہ آپ جنت کا ڈسکرپشن اپنے شوہروں کو بتا رہی ہوتی ہیں تو شوہر کہتے ہیں یہ کیسی جنت ہے, نہیں نہیں یہ جنت نہیں ہو سکتی. ان کی اپنی جنت کا آئیڈیا ہے, آپ کی اپنی جنت کا آئیڈیا ہے. تو جو جنرل رول ہے وہ مردوں پر اپلائی کرتے ہیں. اللہ جانتا ہے نا مردوں کو, اللہ نے بنایا نا, اللہ کو پتا ہے عورتیں مردوں کی ویکنیس ہیں. تو اللہ نے کھل کر اظہار کر دیا جنت کے اندر مردوں کو خوب حوریں دی جائیں گی. صحیح, جو متقی ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حور العین کا معاملہ رکھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کچھ ڈسکرائب نہیں کیا. اس کے لیے اسکالرز بہت پیاری حکمت بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں زیادہ ایلوکوینس ہے. اللہ نے عورت کے لیے کچھ بیان نہیں کیا نا. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ میں حیا ہے تو اللہ نے عورت میں حیا رکھی, تو اللہ نے عورت کی چیز کو بھی اس طرح سے براڈ کاسٹ نہیں کیا. یہ کینگل اپنی جگہ ہے, لیکن اگر آپ اس کو اور زیادہ ڈیپتھ میں سمجھیں تو کلاسیکل اسکالرز اس کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں زیادہ ایلوکوینس رکھی کہ مردوں کی خواہش کا اظہار تو کر دیا کہ ان کو تو حوریں مل جائیں گی, چلو بھائی چیپٹر کلوز. اب عورتوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ عربی میں ایک محاورہ ہے, رب سکوتن ابلغ من کلام. یعنی کیا؟ خاموشی کبھی کبھی کلام سے زیادہ بھاری ہوتی ہے. خاموشی کبھی کبھی زیادہ کہہ جاتی ہے بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں وہ بہت کچھ کہیں. اللہ تعالیٰ اس پر خاموش ہیں کہ عورتوں کو کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکرائب نہیں کیا. کیوں؟ اسکالرس کے مطابق عورتوں کا جو ریوارڈ ہے وہ بیونڈ امیجنیشن ہے, وہ بیونڈ ورڈنگز ہے. ایون اللہ نے اپنے کلام میں اس کو مینشن نہیں کیا. اور ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم اس طرح سے عربی زبان میں اصول دیکھتے ہیں کہ جب بات کو واضح نہیں کیا گیا تو وہاں معاملہ بیونڈ ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ایاک نستعین, مدد صرف آپ سے طلب کرتے ہیں. کس چیز میں؟ ہر چیز میں. جب یہ کہہ دیا کہ عورتوں کو بھی ملے گا, کیا ملے گا یہ نہیں بتایا, تب آپ امیجن کر لیں آپ کو کیا کیا کچھ ملنے والا ہے. قرآن میں کچھ ایسے اعمال آتے ہیں, کچھ ایسے میگنیفیسنٹ اعمال ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب نہیں کیا کہ کیا اجر ملے گا. بس اللہ نے اتنا کہا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. اور اللہ نے یہ چیز فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ایک ایسے حکم پر کہا ہے جس کو کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے. اللہ نے کہا جو بدلہ لینے کی کیپیسٹی رکھنے کے باوجود سامنے والے کو معاف کر دے گا, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اللہ نے نہیں بتایا اللہ اس کا اجر کیا دے گا. روزے کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور صرف میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو قرآن میں ایسے اعمال آتے ہیں کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. عورتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیا کہ اس عورت کو جو جنت میں پہنچے گی اس کو کیا ملے گا. اللہ نے اس کو امیجنیشن پر چھوڑ دیا. جو عورت چاہے گی اس کو ویسی جنت ملے گی. یا آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے. اور ایمان رکھیں اس بات پر بھی, بعض دفعہ بچے پوچھتے ہیں نا جنت میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, آپ کہیں سب کچھ ہوگا. دیکھیں وہ سے جو بھی پوچھتے ہیں, چاہے وہ کوئی بہت ہی نامناسب چیز پوچھتے ہیں, آپ کہیں ہاں ہوگا. اس لیے کہ جنت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں, جنت ایسی جگہ ہے جس میں جانے والا کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہو سکتا. وہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جس کو دیکھ کے آپ آنکھیں گھمائیں, جس کو دیکھ کر آپ کندھے اچکائیں, جس کو دیکھ کر آپ کہیں یہ کیا پھر مل گیا جنت میں بھی یہی. جنت آپ کو اور مجھے ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گی. تو ایمان رکھیں اور اس چیز کو اپنے اندر کریونگ کے ساتھ انگرینڈ کر لیں. आप जो चाहेंगी वो आपको वहां मिलेगा. और ये मैं क्यों कह रही हूं, ये मैं नहीं कह रही, कुरान की आयत सूरह फुस्सिलत के अंदर अल्लाह ताला ने कहा है, वाला कुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम, वहां तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुम्हारे नफ्स ख्वाहिश करेंगे. और नफ्स दुनिया में कैसी कैसी ख्वाहिशात करता है आप जानते हैं, जानते हैं ना. अल्लाह आपकी वहां पर पहले वो ख्वाहिशात पूरी करेगा जो आपने दुनिया में अल्लाह की खातिर छोड़ी. मिसाल के तौर पर आपको बनने संवरने का बहुत शौक है, और आपको बन और आपको जो है मिसाल के तौर पे गर्मी भी बहुत लगती है. इस गर्मी और इस बनने संवरने के शौक में, इसके बावजूद आपने अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को हर नामहरम के सामने छुपा लिया. और यह आसान नहीं होता, अल्लाह हिम्मत दे तो इंसान कर सकता है. आपने छुपा लिया, अब आपको जो एग्जिबिट करने का शौक था, तो आपको बताया था कि एग्जिबिशन करने का, एग्जिबिट करने का आपको काम और मुझे काम कहां पर करना है. तो आप जन्नत में सोच लें, आपको कोई पर्दा नहीं करना होगा. आपको स्लीवलेस पहनना है, आप स्लीवलेस पहनी है. आपको लो नेक साड़ी पहननी है, आप लो नेक साड़ी पहनी है. आपको कुछ भी नहीं पहनना, आप कुछ भी मत पहनिए. जन्नत में सब कुछ है. अल्लाह ने कहा वलकुम फीहा मा तश्ताही, मा के अंदर सब कुछ आ गया. जो दुनिया में आपको नामुनासिब लगता है वो भी आ गया, जो दुनिया में आपको रिडिकुलस लगता है वो भी आ गया. बाज दफा बच्चे आपसे पूछते हुए हेसिटेंट हो रहे होते हैं, जन्नत में ये मिलेगा, आप कहे हाँ हाँ वो भी मिलेगा, जो तुमने बोला है वो भी मिलेगा, और तुमने नहीं बोला वो भी मिलेगा. हर ख्वाहिश अल्लाह ताला वहां पर पूरी करेंगे, ईमान रखें. और सूरह फुस्सिलत में आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, एक तो वो पहले ख्वाहिश पूरी की जाएगी जो आपने दुनिया में अल्लाह की खातिर छोड़ी. उसके बाद अल्लाह ने कहा वलकुम फीहा मा तद्दाउन, जो तुम वहां पर ऑर्डर दोगे वो भी मिलेगा. यानी अब जन्नत को देखकर भी नई नई ख्वाहिशात आएंगी ना. अब जन्नत देख रहे हैं तो अब अच्छा ये भी करने का दिल चाह रहा है और वो भी करने का दिल चाह रहा है. दुनिया में आप कहीं खाना खाने जाते हैं और बहुत भूख लग रही है और आप ऑर्डर देते हैं और आप घड़ी देखते हैं, फिर आपको कम से कम 20 मिनट 15 मिनट इंतजार करना पड़ता है. फिर उसके बाद जब वो खाना ले आता है और आप उससे कहते हैं ओहो वो मेन्यू बुक में ये भी चाहिए था मुझे अब्बा, प्लीज ये भी ऑर्डर कर दें, अब आपको मजीद कितना इंतजार करना पड़ता है, मजीद 15-20 मिनट इंतजार करना पड़ता है. जन्नत में आप ऑर्डर भी कर सकेंगे एक चीज लेने के बाद दोबारा से, और एक चीज ऑर्डर करके आ गई आपको नहीं पसंद आई आप उसको वापस भी कर सकेंगे. अल्लाह ने कहा है मा तद्दाउन, जो तुम मांगोगे जो तुम तलब करोगे वो तुमको दिया जाएगा. तो आप हर चीज दुनिया की वहां पर मांग सकती हैं जिसको आप यहां एंजॉय नहीं कर सकती. आप मांगने वाली बने, दुनिया में जन्नत तलब करें, दुनिया के मामलात अल्लाह पर छोड़ दें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें. अल्लाह ताला आपके लिए इंशाल्लाह आखिरत में वो खजाने सामने आपके लेकर आएगा कि ना कभी मैंने और आपने उसको इमेजिन किया होगा और ना कभी किसी आंख ने उसको देखा होगा. सिर्फ आप मांगें और तलब करें और अपने बच्चों को जन्नत के साथ जोड़ दें. आपका बच्चा अपने एग्जाम से पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले अपनी उन फेवरेट एक्टिविटीज को छोड़ देता है जिसका उसको बहुत शौक होता है. कहता है कि मैं 1 महीना होल्ड पर ले जाता हूं, 1 महीने के बाद मैं खूब एंजॉय करूंगा. अगर आपने अपने बच्चों को जन्नत के साथ जोड़ दिया तो उनके लिए दुनिया में सबर करना समहाउ आसान हो जाएगा, समहाउ आसान हो जाएगा. और हम खुद भी अपने लिए ईमान रखें कि अगर अल्लाह ने हमारे लिए किसी रिवॉर्ड का एज सच हूरों की तरह, जैसे मर्दों के लिए हूरों का जिक्र किया, हमारे लिए किसी रिवॉर्ड का जिक्र नहीं किया, ईमान रखें हमारी वो जो विश लिस्ट है वो सारी पूरी होने वाली है इंशाल्लाह. अल्लाह ताला हमें कुरान के खजानों को खोल कर समझने वालों में शामिल फरमाए. अल्लाह हमें इल्म और अमल में बैलेंस करने वाला बनाए. अल्लाह हमारे अंदर इस्तेआना का जज्बा दिन ब दिन बढ़ाए. अल्लाह हमारी इबादात को हमें उस लेवल तक करने की तौफीक अता फरमाए जो हमें एहसान पर ले जाए, और हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मारिफत को दिन ब दिन तरोताज़ा करें. बारक अल्लाह ली व लकुम फिल कुरान अल हकीम व नफ़ानी व इयाकुम बि आयाति व ज़िक्र अल हकीम. सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक.